الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة صدق الله العظيم. سورة الواقعة کا آغاز کر رہے ہیں تین رکوع اور 96 آیات پر مشتمل یہ مکی سورت ہے. عرض کیا گیا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ سورہ رحمان کا جوڑا ہے, اس معنی میں کہ جو چار باتیں ہم نے سورہ رحمان میں دیکھی ہیں, قرآن کی عظمت, گناہگار لوگوں کا ذکر, عام اہل ایمان کا ذکر اور مقربین کا ذکر, وہی چار باتیں اس سورت میں بھی آئی ہیں لیکن ریورس آرڈر میں آئی ہیں, عکسی ترتیب میں. یہ بھی قرآن کریم کی بعض آیات اور سورتوں کا حسن ہے کہ ایک ہی موضوع ریورس آرڈر میں قرآن کریم میں بیان ہوتا ہے. اب اس کو نوٹ کر لیجئے, عظمت قرآن سورہ رحمان میں نمبر ایک پر آئی تھی, اس سورت میں سب سے آخر میں آئے گی. پھر نمبر دو, وہاں ہم نے دیکھا تھا نافرمانوں کا ذکر آیا تھا دوسرے نمبر پر, یہاں سیکنڈ لاسٹ نمبر میں نافرمان لوگوں کا ذکر آئے گا. وہاں تیسرے نمبر پر ذکر تھا عام اہل ایمان کا, یہاں اس سورت کی ترتیب سے چلیں گے تو دوسرے نمبر پر عام اہل ایمان کا ذکر آئے گا. اور سورہ رحمان میں سب سے آخر میں مقربین کا ذکر تھا, مقرب جو اہل جنت کے لوگ ہوں گے. سورہ واقعہ میں ہم دیکھیں گے ان کا ذکر سب سے پہلے آئے گا. یہ بڑا حسن ہے ان دونوں صورتوں میں, سیم مضامین ہے لیکن ریورس آرڈر عکسی ترتیب کے ساتھ. پہلا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں, اس میں تین گروہوں کا ذکر آ جائے گا جو سورہ رحمان میں بھی تھے, گناہگار, عام اہل جنت اور مقربین. اور پھر اس رکوع میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے جو عام اہل ایمان ہیں اصحاب یمین, ان کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا, اور سابقون جو مقرب ہیں ان کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا. فرمایا کہ اذا وقعت الواقعہ, یاد کرو جب واقع ہو جانے والی واقع ہو جائے گی یعنی قیامت, لیس لوقعتہا کاذبہ, اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, مراد کوئی شک اور شبہ نہیں ہے, وہ ہو کر رہے گی. خافضۃ رافعہ, کچھ لوگوں کو پست کرنے والی, کچھ لوگوں کو بلند کرنے والے. دنیا میں کچھ متکبرین ہوں گے, وہاں پست کر دیے جائیں گے, اور دنیا میں کچھ لوگ مظلوم بنا دیے گئے تھے اللہ کی اطاعت کی وجہ سے, ان کو بلند کر دیا جائے گا. اذا رجت الارض رجا, جب زمین سخت زلزلے کے ساتھ درزنے لگے گی, وبست الجبال بسا, اور پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فکانت ہبا منبتا, پھر وہ اڑتے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے. وکنتم ازواجا ثلاثا, اور تم تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے. نمبر ایک, فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنہ, تو دائیں ہاتھ والے کیا ہی عمدہ ہیں دائیں ہاتھ والے. نمبر دو, واصحاب المشأمت ما اصحاب المشأمہ, اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے, یہ جہنم والے ہیں. نمبر تین, والسابقون السابقون, اور سبقت لے جانے والے کیا ہی خوب ہیں سبقت لے جانے والے, اولئک المقربون, یہی مقرب کیے گئے ہیں. اب ان کا بیان شروع ہو رہا ہے جو سورہ الرحمن میں سب سے آخر میں تھا. اب یہ پہلے گروہ مقربین کا ذکر, فی جنات النعیم, وہ نعمت والے باغات میں ہوں گے, ثلت من الاولین, بہت زیادہ ہوں گے پچھلے لوگوں میں سے, وہ قلیل من الاخرین, اور کم ہوں گے بعد والوں میں سے. بعض وقت آدمی یہ جب بات پڑھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے, تو پھر پچھلے والے چلے گئے. بھارت کئی آراء ہیں مفسرین نے جو بیان فرمائی, مثلا انسانیت کے پچھلے لوگوں میں سے زیادہ ہوں گے بعد والوں میں کم ہوں گے, یا یہ کہ ہر امت کے اولین میں سے زیادہ ہوں گے بعد والوں میں سے کم ہوں گے. لیکن بہترین رائے وہ یہ ہے, نوٹ فرمائیے, دین پر جب بھی مغلوبیت کا دور آئے گا اس وقت جو آگے بڑھ کر سبقت کریں گے اور دین کو تھامیں گے وہ اس دور کے اعتبار سے مقرب ہوں گے. تو دین کی مغلوبیت کے اعتبار سے یہ ہوگا کہ اول آگے سبقت کرنے والے وہ مقرب ہوں گے, بعد میں آنے والے اگر اہل ایمان ہے تو وہ عام اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے. یہ رائے اس لیے بھی عمدہ ہے کہ ہر دور میں اس حوالے سے موقع رہتا ہے کہ بندہ آگے بڑھ کر سبقت کرنے کی کوشش کرے, اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. ثلت من الاولین, بہت سے ہوں گے پچھلے لوگوں میں سے, وقلیل من الاخرین, اور کچھ ہوں گے بعد والوں میں سے. علی سرر موضونہ, وہ سونے کے تاروں سے مرصع کیے گئے تختوں پر ہوں گے, مراد ہے کہ ان تختوں پر ہیرے جواہرات جڑے ہوں گے. متقین علیہا متقابلین, متقیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس پر آمنے سامنے. یطوف علیہم ولدان مخلدون, ان کے ارد گرد لڑکے پھریں گے جو ہمیشہ نوجوان ہی رہیں گے. بیکواب و اغاریق, پیالے اور کوزے لے کر. وکأس من معین, اور صاف شراب کے پیالے وہ بھی لے کر آئیں گے. وہ لا یصدعون عنہا ولا ینفقون, نہ اس سے سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلوں میں فطور آئے گا, نفیس شراب ہوگی. وفاکہۃ مما یتخیرون, اور اس قسم کے میوے ہوں گے جو وہ پسند کریں گے. ولحم طیر مما یشتہون, اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے اپنے پسندیدہ, یہ ذکر سورہ طور میں بھی آیا تھا. وحور عین, اور بڑی آنکھوں والی ہوئے. کامثال اللؤلؤ المکنون, جیسے کہ موتی ہوں جن کو چھپایا گیا ہو. پھر دیکھیے قرآن عورت کی حیا کو بیان کرتا ہے, چھپائے جانے کے قابل شے, اور یہی اس کا اصل حسن ہے. اس کی شرم و حیا کا امثال اللؤلؤ المکنون، جیسے کہ موتی چھپائے ہوئے جدا ام بما کانوا یعملون، جس کا بدلہ جو کچھ کہ وہ کیا کرتے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، نہ اس میں وہ کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ گناہ کی بات. الا قیلا سلاما سلاما، مگر یہ کہ سلام ہی سلام ہوگا، اللہ کی طرف سے بھی سلام، فرشتے بھی سلام پیش کریں گے اور اہل ایمان ملاقات کے موقع پر سلام پیش کریں گے. یہ بیان مکمل ہوا اصحاب المقربون کا، اللہ ہمیں محنت کر کے انہی میں شامل ہونے کی توفیق دے. اس اگلا درجہ عام اہل جنت کا، جو وہاں آیا تھا تھرڈ نمبر پہ، یہاں سیکنڈ نمبر پر آ رہا ہے سورہ واقعہ میں. فرمایا کہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے. فی صدر مخضود، وہ بے کانٹے کی بیریوں میں ہوں گے، ایسی بیری کہ جن میں کانٹے یا گٹھلیاں نہیں ہوں گی. وقلح ممدود، اور تہ در تہ کیلے ہوں گے. وظل ممدود، اور دراز سایہ ہوگا. بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا بھی ہے کہ ایک سوار 100 برس تک اس کے سائے میں گھومتا رہے تب بھی وہ سایہ مکمل نہیں ہوگا. وظل ممدود، اور دراز سایہ ہوگا. وماء مسکوب، اور بہتا ہوا گرتا ہوا، ابشار جیسے ہوتی ہے گرتا ہوا پانی. وفاکہت کثیرہ، اور کثیر میوے. لا مقطوعات ولا ممنوعہ، نہ وہ ختم ہوں گے نہ کوئی روک ٹوک ہوگی. نہ موسم کا مسئلہ ہوگا کہ فلاں موسم میں ہے فلاں موسم میں نہیں، نہ کوئی سپلائی کا مسئلہ ہوگا کہ آج ہے اور آج شارٹیج ہو گئی، نہیں. لا مقطوعات ولا ممنوعہ، نہ وہ ختم ہوں گے نہ کوئی روک ٹوک ہوگی. وفروش مرفوعہ، اور اونچے اونچے فرشوں میں ان کی بیٹھکیں ایسی ہوں گی. انا انشأناہن انشاء، اب وہاں کی حوروں کا ذکر ہے، بے شک ہم نے انہیں خوب اٹھان عطا کی ہے. فجعلناہن ابکارا، پس ہم نے انہیں قواری بنایا ہے. عربا اترابا، محبت کرنے والی، اور ہم عمر بنایا ہے. لاصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے. یہاں رکوع بہرحال مکمل ہو جاتا ہے، اگلے رکوع میں ہم دیکھیں گے رکوع نمبر 2 میں اصحاب الشمال یعنی برے لوگوں کا ذکر آئے گا، اور بڑے جلالی انداز میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے. اب آیت نمبر 39 و 40 یا آیت نمبر 38 سے متعلق، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے لیے، ثلت من الاولین، وہ بہت سے ہوں گے پچھلوں میں سے اور بہت سے ہوں گے بعد والوں میں سے بھی. محنت تو کوشش یہ کر دیں کہ مقربین کی ہو، کم از کم یہ ہے کہ اصحاب یمین بہرحال ہر دور میں کثرت سے ہوں گے. اس کے بعد تیسرا گروہ اصحاب الشمال کا، نمبر 2 پہ اس کا ذکر آیا تھا سورہ رحمان میں، یہاں نمبر 3 کا ذکر آ رہا ہے، یہ اہل جہنم کا ذکر ہے. وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے. فی سموم و حمیم، گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. وہ دل میں یحموم، اور دھوئے کے سائے میں ہوں گے. لا بارد ولا کریم، نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی نہ فرق والی کوئی شے ہوگی. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اس سے پہلے وہ بڑے ہی آسودہ حال تھے، لیکن بڑے مگن رہے دنیا میں، آخرت کو بھلا بیٹھے. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور وہ بھاری گناہ پر اڑے ہوئے تھے. وکانوا یقولون، اور وہ کہتے تھے، ایذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کہ اگر مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، کیا ہمارے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ قل اے نبی فرما دیجئے، ان الاولین والآخرین، بے شک پہلے بھی اور بعد والے بھی. لمجموعون، سب کے سب جمع کیے جائیں گے ضرور. الی میقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے وقت. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے تم اے وہ لوگو جھٹلانے والے گمراہ لوگو. لآکلون من شجر من زقوم، یقین تمہیں زقوم کے درخت سے تم کھانے والے ہو. فمالئون منہ البطون، پس اس سے پیٹ بھرنا ہوگا. فشاربون علیہ من الحمیم، سو اس پر پینا ہوگا کھولتا ہوا پانی. فشاربون شرب الہیم، پھر پینا ہوگا پیاسے اونٹ کی طرح. اونٹ کی ایک بیماری ایسی ہوتی ہے کہ جس میں وہ پانی پیتا ہی چلا جاتا ہے پیتا ہی چلا جاتا ہے. زقوم کے درخت کا ذکر ہم پہلے بھی پڑھ چکے، شدید خاردار، شدید بدبودار، اور اس سے نکلنے والا مادہ انتہائی بدبودار. ایک حدیث میں کہ اس کی ایک بالٹی دنیا میں بہا دی جائے تو پوری دنیا میں بدبو ہی بدبو پھیل جائے. وہ کھانا ہوگا جو کہ خاردار بھی ہوگا، اور پھنسے گا تو اتارنے کے لیے بھی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور وہ بھی اتنا پینا ہوگا کہ جیسے پیاسا اونٹ بیماری میں پیتا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہوگی ابتدائی بدلے کے دن. نحن خلقناکم، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا بڑا جلالی انداز میں بیان ہے اپنی قدرت کاملہ کے بیان میں. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تم تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو. افرائیتم ما تمنون، بھلا دیکھو جو تم نطفہ طبقاتے ہو. اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں، جو پیدا کرنے پر قادر وہ موت دینے پر بھی قادر، اور جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. الا وما نحن بمسبوقین، اور ہمیں اس سے عاجز نہیں، اور ہم اس سے عاجز نہیں. الا ان نبدل امثالکم، کہ تم جیسی اور قوم بدل دیں، تم جیسے لوگ اور پیدا کر دیں. فَنُنشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم ایک ایسی تخلیق میں پیدا کرے جو تم جانتے نہیں ہو. بالکل الگ آسمان، الگ زمین، الگ اجسام ہوں گے قیامت کے دن. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور یقینا تم پیدائش جو پہلی تخلیق اسے جان چکے ہو تو تم غور کیوں نہیں کرتے، اتنی باریک بینی کے ساتھ اللہ نے تمہاری تخلیق فرمائی تو اس کا انکار کرتے ہو، یا اس میں شکوک شبہات میں مبتلا ہو تو دوبارہ کیسے پیدا کرے گا. اب مزید اللہ کا انداز، افرائیتم ما تحرثون، بھلا دیکھو جو کچھ تم بوتے ہو، یعنی بیچ، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، کیا تم اس کی کاش کرتے ہو یا ہم کاش کرنے والے ہیں. لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہیں تو اسے بالکل چورا چورا کر دیں. فغل تو تفقهون، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ. انا لمغرمون، کہ بے شک ہم پر تو تاوان پڑ گیا ہے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم محروم رہ جانے والے ہیں. ایک بیج ہی تو انسان ڈالتا ہے، اس کے بعد اس کی نشو نما، اس کو سورج کی توازت کا پہنچانا، اس کو مناسب انداز میں ہوا پہنچانا، اور جگر جراثیم وغیرہ سے اس کی حفاظت کرنا، اس کی آبیاری کرنا، اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے. بڑے پیارے الفاظ ہیں کسی کے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے قوت انقلاب، کس کا تغیر ہے یہ موسموں کا، کس نے یہ روشنی فراہم تمہیں کی، کس نے برسایا بارش کو اوپر سے، کون اس بیج کی آبیاری کر رہا ہے. کیا تم، افرائیتم ما تحرثون، اانتم تزرعونہ، کیا تم اس کے پیدا کرنے والے ہو، ام نحن الزارعون، یہ ہم اس کے کاش کرنے والے ہیں. اس کے بعد بارش کے حوالے سے ذکر اللہ کا، افرائیتم الماء الذی تشربون، بھرا دیکھو جو پانی تم پیتے ہو، اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے نازل کرنے والے ہیں. لو نشاء جعلناه اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اسے بالکل کڑوا کھاری بنا دیں. فلولا تشکرون، پس تم شکر کیوں نہیں کرتے. افرائیتم النار التی تورون، بھلا تم دیکھو جو آگ تم سلگاتے ہو، جلاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے اس کے درخت پیدا کیے ہیں یا ہم پیدا کرنے والے ہیں، کس نے عطا کیا. نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمؤمنین، اس بات کو ہم نے نصیحت بنا دیا ہے اور مسافروں کے لیے منفعت کا سامان بھی. یہ درخت بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی، اس سے ملنے والا ایندھن بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانی، وہی پانی جو اس آگ کو بجھا دیتا ہے، اسی پانی سے اللہ تمہیں درخت اگا کے دیتا ہے جس سے تم آگ حاصل کر لیتے ہو. یہ نصیحت ہے، اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ومتاعا للمؤمنین، اور مسافروں کے لیے اس میں نفع بھی ہے. فسبح اسم ربک العظیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کیجیے. اس کے بعد آخری رکوع ہے، اس میں عظمت قرآن کا ذکر ہے، موت کا ذکر ہے، اور آخرت کے نتائج کو بیان کیا گیا. اب یہاں چوتھی بات آ رہی ہے عظمت قرآن، جو کہ سورہ رحمان میں پہلے نمبر پر آئی تھی، یہ اکثر ترتیب یہاں پر پھر آ رہی ہے. فرمایا فلا تقسم بمواقع النجوم، نہیں میں ستاروں کے گرنے کے مقام کی قسم کھاتا ہوں، بہت عظیم قسم خدا کے فرمائے اللہ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم سمجھو، اگر تم غور و فکر کرو. یہ ایک اشارہ معلوم ہوتا ہے واللہ عالم، جو بلیک ہولز کا تصور ہمارے سامنے آیا، جہاں ملینز کے اعتبار سے بڑی بڑی گیلیکسیز اپنے تمام سولر سسٹمز کے ساتھ جا کے ختم ہو رہی ہیں، تباہ ہو رہی ہیں، اس کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ اشارہ ہو. واللہ عالم، فلا ہرگز نہیں، اقسم بمواقع النجوم، میں ستاروں کے گرنے کے مقام کی قسم کھاتا ہوں. وانه لقسم لو تعلمون عظیم، اور بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم غور کرو. کس بات پہ قسم؟ قرآن کی عظمت پر. انه لقرآن کریم، بے شک یہ ایک مکرم تکریم والا عزت والا قرآن ہے. فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب، یعنی لوح محفوظ میں، اصل وہاں ہے، وہاں سے شب قدر میں آسمان دنیا پر ایک ہی دفعہ میں نازل کر دیا گیا، اور وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے 22.5 برس محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول مکمل ہوا. فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب موئے محفوظ میں، لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا. اس آیت میں عام طور پر فقہا مسائل مسئلہ جو بیان کرتے ہیں وہ کہ بھئی بے وضو قرآن کو چھونا نہیں چاہیے. یہاں تک تو ٹھیک ہے, یہ ایک ادب ہے, لیکن جو سیاق و سباق ہے اس کے مطالب مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں اشارہ فرشتوں کی طرف ہے کہ وہ لوہے محفوظ وہاں فرشتوں کی پہنچے, وہ بھی جن کو اللہ نے اجازت دی, تو ان کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور ایک رائے یہ بھی بیان کی گئی ہے جو عمدہ ہے کہ اس قرآن سے ہدایت کے حصول کے لیے انسان کا باطن اس کا پاک ہونا ضروری ہے. ہدی للمتقین سورۃ البقرہ کے آغاز میں تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے, جن کا تزکیہ ہو جائے, جن کے اندر پھر طلب اور تڑپ ہو خلوص کے ساتھ, ایسے پاکیزہ لوگوں کے لیے قرآن ہدایت بنے گا. لا یمسہ الا المطہرون, اسے پاک لوگوں کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتے. تنزیل من رب العالمین, نازل کیا گیا ہے تمام جہان والوں کے رب کی جانب سے. اب ابھی حاضر حدیث انتم مدہنون, ابھی جھٹلانے والوں سے خطاب, تو کیا تم اس قرآن کے منکر ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, اور تم نے اپنا حصہ اس میں سے یہ لیا کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو. سقائط قرآن کی, قرآن کا جھٹلانا دو اعتبارات, ایک اس کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر دینا, یہ تو بالکل آؤٹ آف کانٹیکس ہے اہل ایمان کے لیے کہ کم از کم وہ جھٹلاتے, اس اعتبار سے نہیں مانتے اللہ کی کتاب کو. ایک قرآن کا جھٹلانا اپنے عمل سے ہے. اور نوٹ فرمائیے, بنی اسرائیل نے تورات کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار نہیں کیا تھا. سورہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے, کذبوا بآیات اللہ, انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. تو تورات کو اللہ کی کتاب ماننے سے نہیں جھٹلایا, بلکہ انہوں نے اللہ کی کتاب تورات کو تھامنے سے انکار کیا, اس کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کیا. تو قرآن نے کہا کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی کتاب. تو آج بھی وہ مسلمان, وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ میں عرض کروں, برا نہ مانیے گا, کہ جو قرآن کو بس ایک قرآن خانی کے لیے سمجھتے ہو کہ کتاب ہے, گھر میں سجانے کے لیے کتاب ہے, بچوں کو پڑھا دینے کے لیے فقط کتاب ہے, بیٹی کو اس کے سائے میں سے گزار دینے کے لیے کتاب ہے, اس کو عقیدت کی نگاہوں سے دیکھنے کے لیے کتاب ہے, کانفرنس کے آغاز میں تلاوت کرانے کے لیے کتاب ہے, اس سے آگے نہ اس کے پڑھنے سے کوئی سروکار, نہ اس کے سمجھنے سے کوئی سروکار, نہ اس سے ہدایت حاصل کرنے سے کوئی سروکار. تو لٹرلی اسپیکنگ یہ قرآن کو اپنے عمل سے جھٹلانا ہے کہ صاحب ہمارے پاس ٹائم نہیں قرآن کے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, تم نے اپنا حصہ اس میں سے بنایا کہ تم جھٹلاتے ہو اس کو, اپنے عمل, اپنے ایٹیٹیوڈس, اپنے طرز عمل. یہاں اس کتاب کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس, آج وقت ہے لوگوں کے پاس, برا نہ مانیے گا, انٹرنیٹ پر اپنے میل باکسز چیک کرنے کے لیے, اخبارات پڑھنے کے لیے, اپنے نیٹس پہ جا کے جو ہے وہ ویب سائٹس نہ جانے کیا خرافات اس میں جانے کے لیے, فلموں کے لیے, ڈراموں کے لیے, سپورٹس کے لیے, دنیا کے کاروبار کے لیے, ہر شے کے لیے وقت ہے, لیکن اللہ کی اتنی عظیم ترین نعمت کے لیے وقت نہ ہو تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہوگی, کتنا بڑا یہ افسوس کا مقام ہوگا کہ اعلیٰ ترین نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی, الرحمن علم القرآن, اپنی رحمت کی طفیل میں, اور بندہ اپنے ایٹیٹیوڈ سے ظاہر کرے کہ اللہ میرے پاس وقت نہیں ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, تو پھر اللہ کو بھی غصہ آتا ہے. سورہ طہٰ آیت نمبر 124, 125, 126, اللہ دنیا میں زندگی تنگ کر دے گا, قیامت میں اندھا کھڑا کرے گا. سورہ فرقان آیت نمبر 30, اللہ کے رسول شکایت کریں گے اللہ اس قوم نے قرآن کو تک کر دیا تھا. اور مسلم کی حدیث, وَعَلَيْكَ قرآن تمہارے خلاف حجت بن جائے گا, اللہ کا رسول, اللہ کی کتاب ایسے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے جن کے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں تھا. اللہ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے, اس کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی, اس کے اوقات لگانے کی, اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, اور تم نے اپنا حصہ اس میں سے یہ بنایا کہ تم جھٹلاتے ہو. اب موت کا ذکر, کب تک جھٹلا دو گے؟ مہلت تو ختم ہونی ہے, لوٹ کر تو اللہ کی طرف جاؤ گے. فلولا اذا بلغت الحلقوم, تو پھر کیوں نہیں جب کسی کی جان اس کی حلق تک پہنچ جاتی ہے. وانتم حینئذ تنظرون, اس وقت تم دیکھ رہے ہوتے ہو. ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, اور ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ رہے ہوتے. تمہارا مردہ مرنے والا تمہارے سامنے مر رہا ہوتا ہے, سسک رہا ہوتا ہے, تم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں. سورہ قاف آیت نمبر 16, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں. وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, لیکن تم دیکھتے نہیں ہو. فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ, تو کیوں نہیں اگر تم اپنے آپ کو خود مختار سمجھتے ہو, با اختیار سمجھتے ہو, یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں موت نہیں آئے گی, یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹ کر اللہ کی طرف نہیں جانا, یہ سمجھتے ہو کہ ہم کچھ ہیں, ترجیعونھا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ, اسے لوٹا دو اس کی روح کو اگر تم سچے ہو. بچا سکتے ہو اس کو نہیں بچا سکتے, تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ تم اپنی موت کو بچا لو؟ تمہیں لوٹنا ہے اللہ کی طرف. وہاں کیا ہوگا؟ وہی تین نتائج، وہی تین گروہ جو ہم نے ابتدائی صورت میں پڑھے ان کو سمرائز کر کے بیان کر دیا گیا. نمبر ایک، فاما ان کان من المقربین، اگر وہ مقربین میں سے ہیں، فروح و ریحان و جنت نعیم، تو اس کی راحت ہے اور خوشبودار پھول یا پودے ہیں اور نعمتوں کے باغات ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان سابقون میں شامل ہونے کی، مقربون میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر دو، واما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہیں، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو تمہارے لیے سلامتی ہے اے دائیں ہاتھ والوں میں سے جو لوگ ہو. یہ کم سے کم ہے، اسی پر اکتفا ہو جائے. اگر وہاں بندہ نہیں جا پا رہا، اللہ کم سے کم یہاں تو لے جائے. اگلا رزلٹ انتہائی خطرناک، واما ان کان من المکذبین الضالین، اور اگر وہ گمراہ جھٹلانے والوں میں سے ہے، فنزل من حمیم، تو اس کے لیے ابتدائی مہمانی کے طور پر کھولتا ہوا پانی ہے. وہ تصلیت جہین، اور اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا. اور یہ قرآن جھوٹ نہیں ہے معاذ اللہ، یہ قرآن صرف باتیں بتانے کے لیے نہیں ہے، جیسے کہ کچھ لوگوں نے سمجھا اور جیسے کہ کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں. یہ مولوی ڈراتے ہیں، جہنم کی بات کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان ھذا لہو حق الیقین، یقین یہ یقینی بات ہے، ایسا ہو کر رہنا ہے. یہ نتائج تو دو ہے دراصل، جنت اس میں دو، مقربین اور عام اہل جنت، یا جہنم کا معاملہ. فسبح بسم ربک العظیم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے، تو بہت عظمت والا ہے. اس آیت کے نزول پر جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع میں یہ تسبیح جاری فرما دی. اس سے پہلے کوئی اور ذکر ہوگا، واللہ اعلم، یہ تسبیح جاری فرما دی، سبحان ربی العظیم، پاک میرا اللہ، میرا رب جو کہ عظمت والا ہے. اس کے بعد سورہ الحدید آغاز ہو رہا ہے. اب نوٹ فرما لیجئے، کچھ مکی صورتوں کے بعد، سات مکی صورتوں کے بعد، اب طویل ایک سلسلہ آ رہا ہے تعداد کے اعتبار سے 10 مدنی صورتوں کا. پورے قرآن کریم میں سیکوینس اور تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے. گو کہ سائز اور حجم کے اعتبار سے چار طویل مدنی صورتیں شروع میں، البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، وہ طویل ترین لیکن ہے وہ چار، لیکن تعداد کے اعتبار سے اب سب سے بڑا مجموعہ ہے مدنی صورتوں کا جو اس مقام پر آ رہا ہے. یہ 27 سپارے کی آخری صورت ہے، اور اگلا 12، 28 اور 12، اس میں کل 9 صورتیں ہیں. یہ ٹوٹل 10 مدنی صورتیں ہیں، تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا گلدستہ مدنی صورتوں کا. ان صورتوں کی کچھ خصوصیات نوٹ فرما لیجئے. نمبر ایک، ان میں براہ راست اور تمام تر خطاب اہل ایمان سے ہے، کوئی یہود نصارہ مشکین نہیں ریفرنس ہے، لیکن براہ راست غالب تر تمام تر خطاب اہل ایمان سے. نمبر دو، ان صورتوں میں جھنجھوڑنے کا انداز اللہ کی طرف سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان صورتوں میں گویا اللہ کا عطاب ہم پر نازل ہوا، اسی دور میں وہ فرما رہے ہیں. اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں اندازہ ہونا چاہیے اس کا. عطاب ہے اللہ کا، دانٹ ڈپٹ ہم دیکھیں گے اسی سورہ میں، سورہ الحدید میں، پھر آگے سورہ الصف میں، دانٹ ڈپٹ کا انداز. نمبر تین، یہ 10 صورتیں مدنی دور کے نصف ثانی میں، یعنی 10 سال مدنی برس، مدنی دور کے آخری 5 سال میں نازل ہوئی ہیں، سوائے سورہ حشر کے جو 4 ہجری میں نازل ہوئی ہے. لنک کیا اس کا؟ اس دور میں نئے نئے لوگ اسلام میں آ رہے تھے، تو ان کو بتا دیا گیا کہ یہ آنا ہی کافی نہیں، یہ کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں، اس کلمے کے کچھ تقاضے ہیں، سوچ سمجھ کر آؤ، جو کمٹمنٹ کس کو پورا کرو، زمانی دعوے کافی نہیں، عمل کا ثبوت پیش کرو. اس پر جھنجھوڑا گیا ان صورتوں میں. نمبر تین. نمبر چار، ان صورتوں میں گزشتہ امت، سابقہ امت بنی اسرائیل کا اور کچھ مشرکین کا ذکر، لیکن غالب خطاب سابقہ امت بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے، بطور عبرت کے. پہلے وہ اس منصب پر فائز تھے جس پر آج ہم فائز ہیں، تو ان کا ذکر ہمارے لیے عبرت کے طور پر، سمبل بنا دیا گیا انہیں ہمارے لیے، عبرت حاصل کرو. نمبر چار. نمبر پانچ، طویل مدنی صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں ان کے خلاصے ہیں، جو ان مدنی صورتوں میں جو 10 آ رہی ہیں ہمارے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گی، جو پھیلے ہوئے ہیں مضامین مدنی صورتوں میں. ایمان، کئی مدنی صورتوں میں اس میں ایک ہی صورت آئے گی، سورہ تغابن ایمان کے مباحث اس میں جمع کر دیا گیا. نفاق، سورہ البقرہ میں کچھ ذکر، سورہ نساء میں تفصیل، سورہ توبہ میں تفصیل، ایک ہی صورت آئے گی، سورہ منافقون جمع کر دیا گیا. جہاد و قتال، سورہ البقرہ کے اندر، سورہ توبہ کے اندر تفصیل آتی رہی، یہاں ہم دیکھیں گے ایک ہی صورت سورہ الصف اس میں جمع کر دیا گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت شروع کی، اس کا بیسک انسٹرومنٹ قرآن، دعوت، تبلیغ، تبشیر، انذار، تذکیر، سب قرآن سے. یہ بہت سی صورتوں میں مضامین پھیلے ہوئے ہیں، اس کو جمع کر دیا گیا ہے سورہ الجمعہ میں، جو انہی صورتوں میں آ رہی ہے. تو مدنی طبی جو صورتیں ان کے خلاصے ہیں جو اس مقام پر انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے. مزید خاص بات یہ کہ ان صورتوں میں سے اکثر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر ہے. سبحا یہ فعل ماضی ہے, پاس ٹینس ہے, ہر شے نے تسبیح بیان کی. اور کہیں ہے یسبحو یہ فعل مضارع ہے جس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا ترجمہ پاسبل ہوتا ہے. تسبیح کرتی ہے, تسبیح کرے گی ہر شے. تو تسبیح بھی ان صورتوں میں آئی ہے, اس ان صورتوں کو مسبحات بھی کہا جاتا ہے کہ جن کے آغاز میں تسبیح کا ذکر آیا ہے. اب آئیے سورۃ الحدید کی طرف. سورہ حدید کی خصوصیت اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہ جو مسبحات ہیں جن صورتوں کا آغاز تسبیح سے ہو رہا ہے, اس میں یہ سورہ الحدید جو ہے وہ ام المسبحات کی حیثیت رکھتی ہے, سب کی سردار. اور اس سورت کا جو عنوان ہے وہ ایک جملے میں یہ ہے کہ امت مسلمہ سے بحیثیت امت مسلمہ اللہ کا خطاب. ایک تو ہے نا نماز ادا کرو, نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, یہ انڈیویجل احکامات بھی ہیں, لیکن نہیں تم ایک امت ہو, امت مسلمہ. تو امت مسلمہ کس کام کے لیے پیدا کی گئی ہے, اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے, اس کے فنکشنز کیا ہے جس کو پرفارم کرنے ہیں. ان دیٹ پرسپیکٹو کہ امت مسلمہ سے امت مسلمہ کے پرسپیکٹو میں اللہ کا خطاب, یہ اس صورت کا موضوع ہے. مزید اس صورت ہم دیکھیں گے انفاق کے تقاضے, جہاد کے تقاضے, اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے تقاضے, یہ تقاضے ہمارے سامنے آئیں گے. جو ان تقاضوں سے فرار اختیار کریں وہ منافق ہیں, ان کا ذکر آئے گا. انسان کیوں ان تقاضوں سے فرار اختیار کرتا ہے, دنیا کی محبت کی وجہ سے اس کی حقیقت بیان کر دی گئی. رحمانیت لوگ اختیار کر لیتے ہیں, اپنی ذاتی عبادت میں لگے رہتے ہیں, معاشرے میں تبدیلی کی کوشش نہیں کرتے, ان کا بھی ذکر آ جائے گا. تو بڑی جامع صورت امت سے خطاب بحیثیت امت مسلمہ, یہ اس کا عنوان ہے. پہلا رکو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں نوٹ فرما لیجئے کہ چھ آیات میں اللہ تعالی کی ذات اور صفات کا بیان خالص علمی سطح پر, اعلیٰ ترین علمی سطح پر جامعیت کے ساتھ آیا ہے. پھر اس رکو کی چار آیات اور اگلے رکو کی ایک اور آیت, اس میں ہم دیکھیں گے کہ دین کے کل تقاضے دو الفاظ میں آ گئے, حقیقی ایمان قبول کرو اور ہر شے کا انفاق کرو. اب آئیے سورت کا آغاز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض, تسبیح بیان کی ہر اس شے نے جو آسمان اور زمین میں ہے اللہ کی. وہو العزیز الحکیم, اور وہ اللہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. یہ ہے تسبیح بیان کی فعل ماضی. آگے ہم دیکھیں گے یسبحو کے الفاظ دیگر صورتوں میں انشاءاللہ آئیں گے, جیسے سورہ جمعہ کے آغاز میں. تو اس سے یہ ہے ہر دور میں اللہ کی تسبیح کور ہو گئی, پاس میں بھی, پریزنٹ میں بھی اور فیوچر میں. پھر لفظ آتا ہے ماں, جو بھی, اس سے کل مکان اللہ کور کر لیتے ہیں. جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی کوئی ہے اس نے اللہ کی تسبیح بیان کی ہے, کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. یہ بات ہم نے پڑھی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. سبح للہ ما فی السماوات والارض, تسبیح بیان کی اللہ کی ہر اس شے نے جو آسمان اور زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم, اور وہ اللہ زبردست حکمت والا ہے. کلی اختیار ہے اس کے پاس لیکن وہ حکمت کے ساتھ استعمال کرتا ہے. اپنا پولیٹیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ, جہاں اتھارٹی ہوگی وہاں کرپشن آ جائے گی. اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی, جہاں مکمل اختیار ہوگا تباہی بھی بھرپور آئے گی. نہیں, اللہ جہاں عزیز ہے وہاں حکیم بھی ہے. یہ اتنی جامعیت سے چھ آیات میں بیان آنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آگے تقاضے آ رہے امت, تو امت کو یہ کلیئر بتا دیا جائے کلیئر کٹ انداز میں, یہ تقاضے کسی عام ہنسی کے نہیں, یہ انویٹیشن کوئی دنیا کا نہیں ہے کہ دل چاہ تو قبول کیا, دل چاہ تو قبول نہیں کیا. نہیں, یہ اس ہستی کی طرف سے جو عزیز ہے, حکیم ہے, کلی اختیار رکھنے والا ہے. قبول کرو گے کامیاب ہوگے, قبول نہیں کرو گے وہ کلی اختیار رکھنے والا ہے تمہاری پکڑ کے اعتبار سے. چھ صفات, چھ آیات میں پہلے ذات باری تعالیٰ اور صفات باری تعالیٰ کا بیان. لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی. وہ بادشاہ کامل, وہ بادشاہ حقیقی, یحیی و یمید, وہی زندہ فرماتا ہے, وہی موت دیتا ہے. وہو علی کل شیئن قدیر, اور وہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ بھی نوٹ فرمائیے, اللہ کی ذات ہمارے فہم سے بہت دور. قرآن کہتا ہے سورہ شورا آیت نمبر 11 میں, لیس کمثلہ شیء, اللہ کی مثال کی مانند بھی کوئی شے نہیں. اللہ کا کچھ تعارف اس کی صفات کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے, لیکن وہاں بھی ہماری مجبوری, اللہ کتنا قادر ہے ہمیں نہیں معلوم, اللہ کتنا جانتا ہے ہمیں نہیں معلوم. تو ایک لفظ آ گیا قرآن میں, وہو علی کل شیء قدیر, وہ اللہ ہر ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اس لفظ کل میں ہمارے لیے پناہ آ گئی. اس کے بعد آیت نمبر 3, یہ پورے قرآن کریم میں صفات باری تعالیٰ بلکہ اسماء باری تعالیٰ کے ضمن میں مشکل ترین مقام ہے، اور فلسفہ وجود کا یہ مقام ہے کہ جس مقام پر فلسفہ وجود کو باری تعالیٰ نے ڈسکس کیا. تفصیل طلب باتیں بہت زیادہ ہیں، اس کے لیے تفاصیل کی طرف رجوع کرنا چاہیے. میں بہت آسان سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، هو الاول وہی اللہ اول ہے، والآخر اور وہی آخر ہے، والظاہر اور وہی ظاہر ہے، والباطن اور وہی باطن ہے. کیا مطلب؟ اس کل کل کون و مکان کا اول بھی اللہ ہے، اس کل کون و مکان کا آخر بھی اللہ ہے. اللہ اپنی معرفت کے خزانوں کے اعتبار سے بالکل ظاہر ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، سورہ آل عمران آیت نمبر 190. اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. سورہ داریات آیت نمبر 21، وفی انفسکم، تمہارے اپنے اندر اللہ کی نشانیاں موجود. تو ہر شے اللہ کے وجود کی گواہی دے رہی ہے، اللہ اتنا ظاہر ہے. اب ظاہر والباطن، اور وہ باطن بھی ہے، اس ظہور کامل کے ساتھ ہی ایٹ دا سیم ٹائم وہ اتنا پوشیدہ ہے کہ لا یدرکہ الابصار، لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی. وہ یدرک الابصار، وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے. جیسے سورج ہے، سورج نکل آیا جب دن میں 12-1 بجے، شدید شدت کے ساتھ جب نکلا ہوا ہو، کیا اس کو دیکھنا ممکن ہے؟ نہیں نا. لیکن ظہور تو اس کا ہے، اس کا ظہور اس قدر زیادہ کہ وہ اونٹ میں چلا گیا ہے. تو اللہ کا ظہور اس قدر شدید ہے کہ وہ شدت ظہور کی وجہ سے اونٹ میں چلا گیا ہے. باقی دور ترجمہ قرآن اس بات کو متحمل نہیں کہ اس مقام پر ان آیات اور اس مقام کو خاص طور آیت نمبر 3 کو زیر بحث لایا جائے. تفصیل اگر آپ کو سمجھنی ہے تو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی سورت الحدید کے تفصیلی دروس قرآن جو ہیں وہاں اس پر بحث کی گئی، وحدت الشہود اور وحدت الوجود، اور پھر گمراہیاں فلاسفہ کے ہاں، گمراہیاں جو ہے وہ یہود و نصارہ کے ہاں، گمراہیاں پھر مشرکین کے ہاں، وغیرہ وغیرہ. وہ ساری تفاصیل آپ کو وہاں ملیں گی. یہ آسان سی بات، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے کل کون و مکان کا، وہی آخر ہے کل کون و مکان کا، والظاہر وہی ظاہر ہے، ہر شے اس کے ظہور کا ہمارے سامنے نظارہ پیش کر رہی ہے، اس کے وجود کا. اور وہ اتنا ظاہر ہے کہ اس کے ظہور کی شدت کی وجہ سے پوشیدگی میں چلا گیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. ہاں، اس مقام کو سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں آسانی فرما دی. جامع ترمذی کی حدیث میں آپ یہ دعا کرتے تھے، انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تو اول ہے اس سے پہلے کوئی نہیں، آسان بات. وانت الاخر فلیس بعدک شیء، اور تو آخر ہے تیرے بعد کوئی نہیں. وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اللہ تو ظاہر ہے تو اس سے زیادہ کوئی ظاہر نہیں. وانت الباطن باطن فلیس دونک شیء، اور تو پوشیدہ ہے تو اس سے زیادہ کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے. یہ جامع ترمذی میں دعائی الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام، وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو تخلیق فرمایا 6 ایام میں، مراد 6 پیریڈز. اور ان 6 ایام کی کچھ تقسیم ہم سمجھ چکے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 12 کی روشنی میں. ثم استوى على العرش، پھر اس نے عرش پہ قرار حاصل کیا. اللہ کا عرش متشابہات میں سے، یعلم ما يرج في الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، بارش کے قطرے یا بیج مثال کے طور پر، وما يخرج منها، اور جو کچھ اس میں سے نکلتا ہے مثال کے طور پر پودا، وما ينزل من السماء، اور جو آسمان سے وہ جو آسمان سے اترتا ہے مراد ہے کہ بارش، وما يعرج فيها، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، فرشتے یا انسانوں کی دعائیں یا اعمال پیش ہوتے ہیں، ہر ایک کو جانتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہ تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. کیسے ساتھ ہوتا ہے یہ نہیں سمجھ سکتے، ساتھ ہوتا ہے یہ قرآن کا بیان، اور کتنا قریب ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 16، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت. پھر الفاظ آ گئے، یہ الفاظ آیت نمبر 2 میں تھے، یہ الفاظ آیت نمبر 5 میں بھی دوبارہ آ گئے. یہ ریپیٹیشن بیکار نہیں ہے، اس میں تاکید ہے، اس میں شدت ہے. بادشاہت اس کی ہے، حکم اس کا چلے گا، اس کے لیے ذمہ داری تمہیں دی جا رہی ہے امت مسلمہ کو، اس کے نفاذ کی. سورہ شور آیت نمبر 13، الاقیم الدین، دین کو قائم کر کے دکھاؤ. اس کی بادشاہت کا نفاذ زمین پر عالم اسباب میں تمہیں کرنا ہے، اس کے لیے تمہیں قائم کیا گیا ہے، کھڑا کیا گیا ہے تمہیں. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کو لوٹنا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، وہو علیم بذات الصدور، اور وہ سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے. یہ جامعیت کے ساتھ چھ آیات میں ذات باری تعالی، صفات باری تعالی کا ذکر آ گیا. اب پانچ آیات میں دین کے کل تقاضے دو اصطلاحات میں، حقیقی ایمان قبول کرو اور انفاق کرو ہر شے کا. اور اس مقام پر قرآن کریم بڑی خوبصورت ترتیب ہے، نوٹ فرمائیے. آیت نمبر 7 دو تقاضے، ایمان اور انفاق، پھر ایک ایک تقاضے پہ دو دو آیات. آیت نمبر 8 میں پہلا تقاضا ایمان، اس پہ ڈانٹ ڈپٹ کا انداز. آیت نمبر 9 پہلا تقاضا ایمان، اس پر ترغیب کا انداز، موٹیویشن کا. آیت نمبر 10 دوسرا تقاضا انفاق، ڈانٹ ڈپٹ کا انداز اور کچھ ترغیب. اور آیت نمبر 11 دوسرا تقاضا انفاق، اس پہ ترغیب اور موٹیویشن کا انداز. بڑا خوبصورت مقام قرآن کا. اب دو تقاضے، فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. کون سا ایمان؟ میں اس کا چوہا خطاب اہل ایمان سے ہی ہے. سورہ النساء آیت 136، یا ایو الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے دعویٰ نہ کرو، حقیقی ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر. وہ حقیقی ایمان، اس کا ذکر ہم نے مزید پڑھا سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں، ثم لم یرتابوا بشک، نہ ہو انسان کو ٹھک جائے اس کا دل. اور ایمان حقیقی کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عمل میں محنت، جس کو ہم نے سمجھا سورہ انفال آیت نمبر 74 کی روشنی میں جہاد، مزید سمجھا سورہ حجرات آیت نمبر 15 کی روشنی میں جہاد، یا اس کو انفاق کہا گیا ہے. تو حقیقی ایمان جو دل کی گہرائی سے قبول کیا جائے، وہ تصدیق بالقلب، وہ ایمان، زبانی جمع خرچی والا نہیں، پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے مسلم یا اسلام وہ نہیں، شناختی کارڈ میں لکھا ہوا اسلام وہ نہیں، فارمز میں لکھا ہوا وہ اسلام نہیں، نہیں، اللہ کے ہاں فیصلے دل کے ایمان کی بنیاد پر ہوں گے. وہ حقیقی ایمان جو دل کی گہرائیوں سے قبول کیا جائے، جس سے لازمًا عمل میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور اس میں سے خرچ کرو جس میں ہم نے تمہیں جانشین بنایا ہے. ہر وہ شے جو عطا فرمائی لگا دو، کھپا دو اس کی طرف، اس لیے وہ سودا کر چکا ہے تمہارا. تمہارا یہ ہے کب؟ سورہ توبہ آیت نمبر 111، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کے مالوں جانوں کو خرید لیا ہے جنت کے عوض میں. یہ تو ہمارے ہے ہی نہیں. وہ کہتے لگا دو میری طرف، واپس لوٹا دو میری طرف، اور وہ وعدے دیتا ہے آگے پڑھیں گے، بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا. تو انفاق صرف روپے کا نہیں، عام طور پر اسی میں استعمال ہوتا ہے. انفاق اپنی صلاحیت کا بھی ہے، کسی کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، کسی کے پاس لکھنے کی صلاحیت ہے، کسی کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، مشورہ دینے کی صلاحیت ہے. اولاد بھی، اس کا بھی انفاق ہو سکتا ہے. صدقہ جاریہ بناؤ، دین کے راستے میں لگاؤ، اور مال کو بھی لگاؤ اللہ کے راستے. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اس میں سے خرچ کرو جس میں ہم نے تمہیں جانشین بنایا. فی جس میں، فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اب ان کا ثواب بھی بتا دیا گیا، پس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے، وَأَنفَقُوا، اور جنہوں نے انفاق کیا، لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بڑا اجر ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم، اے اللہ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما. اب بڑا خوبصورت انداز، جیسے کہ میں نے عرض کیا، ایک پہلا تقاضا حقیقی ایمان، آیت نمبر 8 میں پہلے ڈانٹ ڈپٹ، اور پھر آیت نمبر 9 میں موٹیویشن ترغیب کا انداز. فرمایا وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ میں نے شروع میں اس کے ڈانٹ ڈپٹ ان صورتوں میں، اور اس کو سمجھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ کا عطا ہم پر نازل ہوا. اب اندازہ کیجئے ذرا کہاں ان کا ایمان، دور نبی رسول اللہ موجود، اور فرما رہے کہ ہم پر سرزنش کی جا رہی، نئے آنے والوں کو متنبع کیا جا رہا ہے، دعوے نہیں عمل چاہیے اللہ کو. آپ سوچ لیں 1400 برس بعد ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پورے قرآن میں اس سے زیادہ کوئی مقام ہمارے لیے اہم ہو سکتا ہے کہ جس میں اللہ کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ ہو، ایمان کے تقاضے بیان کیے جا رہے ہوں، اور جھنجھوڑا جا رہا ہوں کہ کالی کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ تقاضے ہیں حقیقی ایمان کے، انفاق کے. اس اعتبار سے ہمارے لیے اہم ترین مقام قرآن کا یہ صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں جھنجھوڑا گیا ہے، جس میں ہمارے تقاضے ہمیں بیان کیے گئے ہیں، اللہ اس کا تأثر لینے کی ہمیں توفیق دے. انہی صورتوں میں پڑھیں گے سورہ حشر آیت نمبر 21، اللہ کہتا ہے کہ قرآن پہاڑ پر نازل کیا گیا ہوتا وہ دب کر پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ شدت تاثیر ہے قرآن کی جو پہاڑ محسوس کر سکتا ہے. اللہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اب دیکھیے وما لکم لا تؤمنون باللہ, اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے, فالرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم, اور رسول تمہیں پکارتے ہیں بلاتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ, وقد اخذ میثاقکم, اور انہوں نے تم سے عہد لے لیا ہے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان لانے والے ہو. یہ عہد کئی اعتبارات, ایک عہد اللہ نے لیا عہد الس سورہ عراف آیت 172, ہم نے اللہ کے رب ہونے کا وعدہ کر لیا. ایک عہد بندہ یہ شعوری طور پر کلمہ پڑھتا ہے اس وقت کرتا ہے سورہ البقرہ آیت 285, سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے مانا. یہ عہد لے چکے ہیں, اللہ بھی لے چکا, اللہ کے رسول بھی, اور اللہ کے رسول تمہیں پکار رہے ہیں. آج اللہ کے رسول کی پکار کیسے, اللہ کی کتاب ہمارے تک پہنچا گئے, اللہ کا دین ہم تک پہنچا گئے. تو تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول تمہیں پکارتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. واقعتاً وقت اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین, اور یقین ہو تم سے عہد لے چکے اگر تم ایمان والے ہو. اچھا آپ کو دل میں اگر رمق ہے, کچھ جھنجھوڑنے کے نتیجے میں کچھ پیدا ہوئی بات, کچھ جنبش پیدا ہوئی دل میں, تو آؤ بتائیں ایمان کہاں سے ملے گا. ایمان نہیں وہ جنس جسے لے آئے دکان فلسفہ سے, ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو وہ قرآن کے سیپاروں میں, قرآن سے ملے گا وہ ایمان. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور, وہی اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات نازل فرماتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ, اور اللہ تم پر بڑا ہی شفقت فرمانے والا, رحم فرمانے والا ہے. اسی نے اپنی رحمت کے تحفے میں تمہیں قرآن دیا نا, الرحمن علم القرآن, یہ قرآن ہے جو ایمان عطا کرتا ہے. سورہ الفال آیت نمبر 2, سورہ توبہ آیت نمبر 124, سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 52, تفصیل سے پڑھ کر آ رہے ہیں. ایمان قرآن سے ملتا ہے, حقیقی ایمان جو بندے کی زندگی بدل دے. مشرک مانتا تھا اس وقت کا, حامیم سجدہ آیت نمبر 26, مشرکین نے کیا کہا, قرآن مت سنو, جو سن رہے ہیں ان کے سننے میں شور پیدا کرو تاکہ تمہیں غلبہ مل جائے. وہ مانتے تھے تب بھی آتی ہے قرآن سے. کیا ہمارا یقین اس مشرک جتنا بھی نہیں کہ قرآن بدل دے گا زندگیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے, اللہ ہے جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر وعدہ آیات نازل فرماتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائے, گمراہی کی تاریکیوں سے ہدایت کے نور کی طرف لے جائے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ, اور بے شک اللہ تم پر بہت شفقت فرمانے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. آج ہم گمراہ ہیں نو ڈاؤٹ, اللہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائے, اس سے جڑنے کی توفیق دے. اور یہ قرآن رمضان والا قرآن نہیں, پوری زندگی والا قرآن. اللہ ہمیں اس قرآن کی طرف آنے کی توفیق دے جو سیزنل نہ ہو, جو آپشنل نہ ہو, بلکہ اس کو ہم اپنی زندگی کا ساتھی سمجھیں, دو سمجھیں اور سہارا سمجھیں. اللہ نے کہا سورہ الکہف آیت 27, وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا, اس قرآن کے سوا اے نبی آپ کو کوئی پناہ نہیں ملے گی. اس کو ہم اپنے لیے پناہ گاہ سمجھیں. اللہ ہمیں اس اعتبار سے اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دوسرا تقاضا انفاق, اس پہ پہلے تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ. وما لکم, اور تمہیں کیا ہوا, اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. وللہ میراث السماوات والارض, اور آسمان و زمین کی میراث تو اللہ کے لیے. آج تمہارے پاس جو کچھ ہے کیا تمہارا ہے؟ اسی کا ادا کر دینا. کل کسی کے پاس, آج تمہارے پاس آ گیا, آج تم مر جاؤ گے تو کل کہاں جائے گا؟ کسی اور کی جیب میں. سب مر جائیں گے تو کہاں جائے گا؟ اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے, اس کی عطا ہے, اس کی دینا. کھپا تو لگا تو اس کی طرف. تمہارے ساتھ جانا کیا ہے؟ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, تمہیں غفلت میں ڈال دیا کثرت کی خواہش نے, یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. 2 فٹ نیچے 6 فٹ کے گڑے میں 2 گز کفن جائے گا انسان کے ساتھ, باقی سارا وہ 2 فٹ اوپر ہی رہ جائے گا. وہاں لگاؤ بینک آف اللہ انلمیٹڈ کے اندر. وما لکم لا اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ, تمہیں کیا ہوا, تم کیوں اللہ کے راستے میں نہیں لگاتے؟ وللہ میراث السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے میراث ہے, کل وراثت ہے آسمان اور زمین کی. اس کے بعد بڑا پیارا مقام ہے قرآن کا, ہم سب کے لیے اس میں بھی موٹیویشن ہے. فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, برابر نہیں تم میں سے وہ کہ جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور قتال کیا. اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, یہ لوگ درجے میں ان سے بڑھ کر ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور قتال کیا. فتح سے مراد بعض لوگوں نے فتح مکہ لی ہے, بعض نے صلح حدیبیہ لی ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دین کے غلبے سے پہلے خرچ کرنے والوں کا رتبہ اور قتال کرنے والوں کا رتبہ دین کے غلبے کے بعد خرچ کرنے والوں اور قتال کرنے والوں سے بڑا ہوگا. ظاہری بات ہے جب دین مغلوب ہو تو کوئی بھی نہیں آتا, اس وقت جو آئے گا وہ تو جان کشتیاں جلا کر آئے گا. پھر تو اس وقت کا خلوص, اس وقت کی محنت بہت عمدہ. تو جو غلبہ دین سے پہلے غش کرنے والے قتال کرنے والے ہیں ان کا رتبہ بعد والوں سے بڑا ہوگا. آج بھی یہ پوزیشن ہے کہ نہیں؟ اللہ کا دین مغلوب, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں, وہ آج غریب غربا ہے. آج موقع ہے اصحاب المقربون میں شامل ہونے کا, آج موقع ہے سابقون میں شامل ہونے کا, آج موقع ہے زیادہ درجات حاصل کرنے کا. دنیا بنا کے جتنا بھی رکھ لیں اپنے پاس, ساتھ کچھ نہیں جانا سوائے اعمال کے. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے. اور آج جب دین مغلوب ہے, اپنے دین کے لیے اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت, اپنی صلاحیت, اپنی اولاد کو اللہ ہمیں خرچ کرنے کی, انفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وکل وعد اللہ الحسنا, اور اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا. ثواب سب کے لیے ہے, بعد والوں کے لیے بھی, لیکن درجہ کن کا بلند ہے؟ جو غلبہ دین سے پہلے جد و جہد کریں گے, خرچ کریں گے, قتال کریں گے. واللہ بما تعملون بصیر, واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ تم خرچ, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. اب دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے, اس میں ابھی جو آیت ہے آیت نمبر 11, وہ تو پچھلے مضمون سے متعلق ہے. مزید یہ کہ جو ان تقاضوں پر عمل کریں ان کا حسین انجام, جو ان تقاضوں پر عمل نہ کریں ان کا برا انجام, اور جو تقاضوں پر عمل نہیں کرتے قرآن کی اصطلاح میں وہ منافق ہیں, ان کا ذکر آئے گا اگلی آیات میں. مزید یہ کہ اللہ کے دین پر آگے بڑھنے کے لیے قرآن ہمیں کیا طریقہ کار دیتا ہے, اس رکوع میں انشاءاللہ اس کا بیان بھی آ جائے گا. فرمایا آیت نمبر 11 میں, اب اس میں موٹیویشن انفاق کے لیے ترغیب, من الذي يقرض الله قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن, فيضاعف له, تو اللہ اس کو بڑھا دے, وله اجر کریم, اور اس کے لیے عمدہ اجر بھی ہے. بڑا پیارا انداز اللہ کا, کون ہے جو مجھے قرض حسن دے, قرض وہ رقم جس کی ری پیمنٹ ادائیگی لازم ہوتی ہے. حسن, یہ قرض حسن وہ نیشنل بینک والا نہیں جو 25,000 روپے دیے جاتے تھے اسٹوڈینٹس کو, وہ نہیں قرض حسن. یہ قرض حسن وہ رقم, وہ انفاق جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جائے, اور حسن سے مراد مال حرام نہ ہو, حلال مال ہو اور نیت درست ہو, تو اللہ اس کو قرض حسن اور اپنے ذمے اس کی ادائیگی واجب قرار دیتا ہے. اللہ چاہے تو کر سکتا ہے. حالانکہ نوٹ کیجئے, آج میرے اور آپ کے پاس کچھ ہے وہ کس کی عطا ہے؟ اللہ کی. خرچ کرنے کی توفیق کون دے گا؟ اللہ. قبول کر لیں اس کا احسان, ہمارا کیا کمال. کچھ عطا کرنے کا وعدہ کرے احسان در احسان, اور کہیں بڑا چڑھا کر دوں گا عمدہ اجر بھی دوں گا, تو احسان در احسان در احسان در احسان ہے, ہمارا کمال اس میں کیا ہے؟ لیکن اس کا کمال ہے, اس کی عطا ہے, اس کا فیصلہ ہے. وہ کہتا ہے من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن, فیضاعفہ, تو اللہ اسے بڑھا چڑھا کر دے, لہو اس کے لیے, ولہ اجر کریم, اور اس کے لیے عمدہ اجر بھی ہے. اب جو تقاضے آئے ہمارے سامنے حقیقی ایمان اور انفاق کے, مراد حقیقی ایمان قبول کرو, کھپا دو پوری زندگی اپنے آپ کو اللہ کے لیے. لیکن نوٹ کیجئے, صرف چند نمازیں زکات یہ نہیں, خطاب امت مسلمہ سے بحیثیت امت مسلمہ, اور امت مسلمہ کس کام کے لیے کھڑی کی گئی؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 110, لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے. اس کے لیے سورہ شورا آیت نمبر 13, اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے. یہ نہ کریں سورہ مائدہ آیت 68, اللہ کی نگاہوں میں کوئی حیثیت ہی نہیں. اس پرسپیکٹو میں یہ تقاضے انفاق اللہ کے دین کی سربلندی تک جائے گا لے کر. اسی کو قرآن قرض حسن کہتا ہے, وہ خرچ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا جائے. اب جو ان تقاضوں پر عمل کریں ان کا حسین انجام, فرمایا کہ یوم ترى المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم, جس دن تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. سامنے کے نور سے مراد یہ نور ایمان جو دل میں ہوتا ہے, حقیقی ایمان. دائیں ہاتھ یہ استعمال ہوتا ہے اچھے اعمال کو سر انجام دینے کے لیے, دائیں ہاتھ سے مراد نور عمل, ایمان کا نور. اور ویسے تو پوری روشنی ہی روشنی ہوگی, یہ روشنی جس کے پاس ہوگی وہی حشر کی تاریکیوں میں سے پورے صراط پر سے گزر سکے گا ورنہ نہیں. اہل ایمان کے لیے متعلق کہا گیا جو ان تقاضوں پر عمل کرنے والے ہیں ان کے سامنے بھی نور, ان کے دائیں جانب بھی نور. بشراکم الیوم, آج تمہیں خوشخبری ہے, جنات باغات کی, تجریم من تحت الانہار, جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, خالدین فیہا, وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, ذالک هو الفوز العظیم, یہی عظیم کامیابی ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اے اللہ ان مومن لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما. حقیقی ایمان حاصل کرنے, اے اللہ اپنے راستے میں اپنے اب ہمیں اپنی جان اور اپنے مالوں کو تمام صلاحیتوں کو لگانے کی توفیق عطا فرما. اس کے برعکس جو ان تقاضوں کو فراموش کر دیں, بلکہ ہماری لینگویج میں جن کے پاس ٹائم ہی نہ ہو ان کاموں کو سوچنے کے لیے, ان کو قرآن اپنی اصطلاح میں منافق کہتا ہے. منافق مسلمان ہوتا ہے, ہم پڑھائے سورہ البقرہ میں, سورہ النساء میں, سورہ توبہ میں, تفصیل ہوتا مسلمان. دیکھیے جب دین کے تقاضے آتے ہیں اور خاص طور پر جان مال لگانے کا مسئلہ آتا ہے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہے منافق قرآن کی اصطلاح میں, نوٹ کیجئے گا اس. اب ان کا ذکر, جو ان دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کریں, وقت جن کے پاس نہ ہو, جن کی پرائیورٹیز کچھ اور ہوں, جو دنیا بنانا چاہتے ہوں, وہ منافق قرآن کی اصطلاح میں ان کا ذکر. یوم یقول المنافقون والمنافقات, جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں, للذین آمنوا, ان لوگوں سے جو ایمان لائے, انظرونا, ذرا ہماری طرف کچھ نظر کرم کر دو, نقتبس من نورکم, ہم تمہارے نور میں سے کچھ لے لیں. بڑی تاریکی ہے, پورے سرات ہے, بڑے اندھیرے ہیں, کوئی روشنی نہیں, تھوڑا سا نور دے دو, تھوڑی سی روشنی دے دو. کم فلتا بھی سنورا, کہہ دیا جائے گا, پکار اللہ کی طرف سے کسی فرشتے کے ذریعے سے ہو جائے گی, کہہ دیا جائے گا لوٹ جاؤ اپنے پیچھے اور وہاں جا کے نور تلاش کرو. یہ نور تلاش کرنے کا موقع نہیں, نور تلاش کرنا تھا دنیا میں, مہلت اللہ نے وہاں ادا کی تھی, وہاں ایمان قبول کرتے, انفاق کرتے تو آج نور ملتا, وہاں تلاش نہیں کیا, آج نور نہیں دیا جائے گا. فبوری وبین سور لہو باب, پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی, اس کا ایک دروازہ ہوگا. اسی کو ہم نے پڑھا سورہ آراف آیت نمبر 46 میں, حجاب ہوگا اور ایک طرف اہل جنت, ایک طرف اہل جہنم ہوں گے. باطنہ فیہ رحمہ, اس کے اندرونی جانب رحمت ہوگی. اور ظاہرہ من قبلہ العذاب, اور باہر کی طرف عذاب ہوگا. اب یہ منافق پکاریں گے, ینادونہم الانکم معکم, وہ کہیں گے مسلمانوں سے, اہل ایمان سے, ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے, دنیا میں ساتھ تھے, عبداللہ بن ابی مسجد نبی میں نماز پڑھتا تھا, اس کی داڑھی بھی تھی. پکاریں گے, کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا, اہل ایمان کہیں گے ہاں ہاں ضرور. اب سنیے, اب ایک نفسیاتی طور پر جو اندر کشمکش ہوتی ہے منافق میں, اور نفسیاتی مراحل ہیں نفاق کے, ان کا بیانیہ. ظاہر میں نفاق کے مراحل اسٹیجز کیا ہیں, سورہ منافقوں میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. یہاں کیفیت آ رہی اندرونی طور پر, باطن میں نفسیاتی اسٹیجز جو منافق طے کرتا ہے اور دین سے دور ہوتا ہے, دین کے تقاضوں سے دور ہوتا ہے, ان کا ذکر. اہل ایمان کہیں گے قالوا بلا, ہاں ہاں کیوں نہیں, ولکنکم فتنتم انفسکم, تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا. یہ فتنہ کیا ہے؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ تغابن آیت نمبر 15, تمہارے مال تمہاری اولادیں فتنہ ہیں, آزمائش کا ذریعہ, ان کی محبت میں ڈوبے تو اللہ کے تقاضوں سے دور ہٹے. تم نے خود اپنے آپ کو اس فتنے میں مبتلا کیا اور اللہ کے دین کے تقاضوں سے دور ہٹنا شروع کیا. نمبر 2, وتربصتم, تم انتظار کرتے رہے, ڈیلے کرتے رہے, دنیا ذرا بنا لوں, تھوڑا اور کما لوں, یہ کوالیفیکیشن ہو جائے, یہ میرا ریٹائرمنٹ پورا ہو جائے, یہ ذرا بزنس فلرش کر جائے, یہ بیٹی کا نکاح ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, ڈیلے کرتے رہے دنیا کی محبت کی وجہ سے. وتربصتم, تم انتظار کرتے رہے, ورتبتم, اور تم شک میں پڑ گئے. کیوں؟ جب انسان نور ہدایت سے دور ہوتا ہے تو اگر آ بھی گیا تھا تو شکوں کے شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں اللہ کے وعدے صحیح ہیں بھی کہ نہیں, پتہ نہیں قیامت ہوگی کہ بھی نہیں, پتہ نہیں اگر خرچ کروں گا ملے گا کہ بھی نہیں, یہ شکوک اور شبہات جنم لیتے ہیں. یہ نفسیاتی سٹیجز سے جو اندر ہی اندر طے ہو رہے ہوتے ہیں. وغیرہ تم الامانی, اور تمہیں تمہاری جھوٹی تمناؤں نے دھوکے میں ڈال دیا. جب آدمی کمزوری پر آ جاتا ہے تو اپنی کمزوری کو کور کرنے کے لیے یا تو جھوٹے بہانے تراشتا ہے, وہ ہم سمجھیں کہ سورہ منافقون میں انشاءاللہ, یا اپنے آپ کو بہلاتا ہے, دل کو بہلانے کو غالب, یہ خیال اچھا ہے, میں نے یہ بھی تو نیکی کی تھی, میں یہ بھی تو کر رہا ہوں, اللہ تو مجھے معاف کر ہی دے گا. وغرتکم الامانی, تمہاری جھوٹی تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا. حتی جاء امر اللہ, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا یعنی موت. وغرتکم باللہ الغرور, اور تمہیں بہت بڑے دھوکے باز یعنی شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا. وہ پٹیا بڑھاتا رہا, اللہ بڑا رحیم, اللہ بڑا کریم, معاف کر دے گا. وہ سال بھر جو کرنا ہے کرتے رہو, برا نہ مانیے گا, عمرہ کر لو گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, سارا بلیک وائٹ ہو جائے گا, سارے دندے چلتے رہیں, شب قدر میں جا کے مسجد آباد کر لینا, اللہ اللہ خیر, اللہ بڑا رحیم ہے, بڑا کریم, بڑا مکرم نواز. یہ شیطان کی پٹیاں, اللہ رحیم ہے, اللہ غفور ہے, اللہ عفو ہے, اللہ کریم ہے, نو ڈاؤٹ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اللہ سریع الحساب بھی ہے, اللہ شدید العقاب بھی ہے, اللہ عزیز ذو انتقام بھی تو ہے کہ نہیں, دونوں شانیں سامنے رہنی چاہیے اس کی. شیطان وغرکم اللہ غرور, بہت بڑے دھوکے باز یعنی شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا. آج کیا ہے؟ نفاق اور کفر کا انجام سیم. اور نفاق پھر ذہن میں رکھیے, منافق کون؟ اولاً مسلمان, جب دین کے تقاضے آئے تو بھی دور ہٹنا شروع ہو جاتا ہے, ورنہ وہ منافق نمازیں پڑھتے تھے. نوٹ کیجئے گا اس چیز کو, اگر یہ شدت محسوس نہیں کریں گے تو قرآن کے یہ مقامات بالکل ارریلیونٹ ہو جائیں گے ہمارے لیے. اگر کوئی کہہ دے ہم تو مسلمان ہیں, یہ تو منافقین کا بیان, آگے چلو, ہم تو مسلمان ہیں, یہ تو یہود کا بیان, آگے چلو, ہم تو مسلمان ہیں, یہ تو نصارہ کا بیان, آگے چلو, تو قرآن میں ہمارے لیے بچے گا کیا تھا بھائی؟ وہ کیوں جہنم میں ڈالے گئے؟ وہ رسولوں کو ماننے والے یہود النصارا، یہ منافقین اللہ کے رسول کو ایمان لے آنے والے کم سے کم زبان سے، کیوں آخر؟ اس لیے کہ انہوں نے فرار اختیار کیا. اس پرسپیکٹو میں سمجھیں گے تو تاثیر ہے قرآن کی، ورنہ ادروائز ورنہ مانیے گا ارریلیونٹ ہو جائے گا ہمارے لیے. تو انجام کے اعتبار سے ہم نوٹ کیجیے، اگلی آیت آ رہی ہے، دفاع اور کفر بالکل برابر. فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم. کافر اور منافق برابر بالکل. هِيَ مَوْلَاكُمْ، وہی تمہاری رفیق ہے، چپتا ہوا انداز. کچھ دوستی تمہیں ملے گی بھی تو جہنم کی. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. اللهم اجرنا من النار، اے اللہ نے آگ سے محفوظ فرما، اے اللہ اس نفاق سے محفوظ فرما، اپنے اوپر حقیقی ایمان عطا فرما، اور اپنے راستے میں اپنی جان مال سے، اپنے اوقات سے، صلاحیت سے اللہ انفاق کی توفیق عطا فرما. آگے چلیے، اب بتایا جا رہا ہے کہ اچھا اتنا کچھ تو بتا دیا منافقین کے حوالے سے، پھر بھی اگر کسی میں کچھ رہ جائے تو وہ اور اچھی طرح کان کھول کے سن لے. الم یعنی الذین آمنوا، کیا بھی ایمان لانے والوں کے لیے وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں. وما نزل من الحق، اور جو کچھ اللہ تعالی نے حق میں سے نازل فرمایا ابھی وقت نہیں آیا. سورہ مسرات کی آخری آیت، فبأی حدیث بعده یؤمنون، اس قرآن کے آ جانے کے بعد اور کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ یہ قرآن جو پہاڑوں کو ہلا دے، سورہ حشر کی آیت نمبر 21، اس کے بعد اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ نے نازل کر دیا کلام، پہاڑوں کو ہلا دینے والی شے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت اس کے رحمانیت کے طفیل میں، اس کے بعد اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے آنے کے بعد ایمان لائیں گے؟ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا اب بھی ایمان لانے والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں اور اس کے لیے کہ جو اللہ نے حق میں سے نازل فرمایا؟ بلا یکون کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی، یہود خاص طور پر. فقال علیہم الامد فقست قلوبهم، تو ان پر مدت طویل ہو گئی غفلت میں، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، ماننے والے کتاب کے دل سخت ہو گئے. کتنے سخت؟ سورہ البقرہ آیت 74، فہیہ کالحجارہ او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی، پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وہ کتاب کے ماننے والے تھے، جب روح گردانی کی اللہ نے دلوں کو سخت کر دیا، اور آنا چاہیں گے بھی تو ہدایت کی طرف نہیں آ سکتے، اللہ مہر لگا دیتا ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، شدید سزا اللہ کی طرف سے. بندہ ناشکری کرے، اگنور کرے، نظر انداز کرے، ایٹیٹیوڈ بتائے کہ وقت نہیں اس کے پاس ہدایت کے لیے، اللہ دلوں کو سخت کر دیتا ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو ان کا تو مدت طویل ہو گئی غفلت میں، اور ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق یعنی نافرمان ہے. اب اگر کچھ ڈر پیدا ہوا، کچھ دل ہلا، اب بشارت آ رہی ہے. آؤ سمجھائیں تمہیں. اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ مردہ اللہ تعالی زندگی دے دیتا ہے، زندہ فرما دیتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد. قد بینا لکم الایات لعلکم تعقلون، یقینا ہم نے نشانیاں واضح کر دی ہیں، بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو. وہ اللہ بارش برساتا ہے آسمان سے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. تمہارے دلوں میں اگر مردگی چھا گئی ہے، اگر کچھ سمجھ میں آ گئی بات ارمق ہے، تو اللہ روحانی بارش برسا رہا ہے قرآن کی. اس قرآن کی روحانی بارش سے اپنے اس دل کی مردہ زمین کو زندہ کرو، اور اعمال صالحہ کی فصل اگانے کی کوشش کرو. یہ ہے رب اس کے اندر. اچھا بارش برس بھی جائے، زمین ہی اس قابل نہ ہو کہ اس میں کچھ اگے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو زمین پہلے تیار کرنا ضروری ہے. دل کی زمین تیار کرنے کے لیے شرط لازم ہے کہ اس میں لگا ہوا محبت دنیا کا بریک اس کو ہٹا دیا جائے. دنیا کی محبت یہ سب سے بڑی بیڑی جو پیر میں پڑتی ہے، اور انسان دین کے تقاضوں سے دور ہوتا ہے. اب اس کے متعلق کہا جا رہا ہے، ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، واقرب اللہ قرضا حسنا، اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا، یضاعف لهم ولهم اجر کریم، اللہ وہ ان کے لیے دوچند کر دیا جائے گا، دگنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، اور ان کے لیے عمدہ اجر ہے. یہ صدقہ اور قرض حسن، نوٹ کیجئے، انفاق ایک مین کیپشن ہے، اس کی ایک شاخ ہے صدقہ، عام طور پر بندوں کے لیے خرچ کیا جاتا ہے، اور اس کی دوسری شاخ ہے قرض حسن، وہ عام طور پر اللہ کے دین کے لیے خرچ ہوتا ہے. تو یہ انفاق کے دو بڑے بڑے عنوانات کے تحت دو بڑے بڑے بڑی بڑی برانچز ہیں، صدقہ بندوں کے حقوق کے لیے، اور قرض حسن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. اب یہ مال کھپاؤ تو دل سے محبت نکلے گی مال کی، یہ بریک ہٹے گا تو قرآن کی بارش برساؤ، دل زندہ ہو جائے گا، دل میں حقیقی ایمان آ جائے گا، یہ آپ سے آپ تمہیں عمل کی طرف لے جائے گا. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، وہی صدیقین ہیں. صدیقین کے متعلق ہم گفتگو کر چکے سورہ النساء آیت 69 کی روشنی میں، جن میں غور و فکر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. اور شہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم، اور جو شہداء ہیں اپنے رب کے نزدیک ان کے لیے اجر اور نور ہے. شہداء کا مزاج اس میں بھاگ دوڑ زیادہ ہوتی ہے، اس میں حرکت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. مزید یہ کہ شہادت کا وسیع مفہوم ہم نے سمجھا، اس امت کو شہادت کے منصب پر فائز کیا گیا سورہ البقرہ آیت نمبر 143 اور سورہ حج کی آیت نمبر 78 کی روشنی میں. شہادت گواہی کس چیز کی؟ اللہ کے دین کی انسانیت پر، کس طرح؟ اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی. یہ ہے شہادت کا معاملہ. وشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم، اور جو شہداء ہیں ان کے رب کے نزدیک ان کا اجر ہے، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور بھی ہے ان کے رب کے پاس. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی آگ والے ہیں. اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس میں پہلی جو دو آیات ہیں اس میں دنیا کی حقیقت کا بیان انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. مزید یہ کہ آخرت کی تیاری کی طرف جو دلائی گئی ہے، اور پھر آیت نمبر 25 آ رہی جو کلائمیکس ہے سورہ مبارکہ کا، جس میں رسولوں کو بھیجے جانے کا مقصد بیان کیا گیا. فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. جان لو یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا اور زینہ کا اختیار کرنا اور ایک دوسرے پر فخر جتانے کی کوشش کرنا اور کثرت سے مال اور اولاد کا جمع کرنے کی کوشش کرنا. یہ پانچ ادوار قرآن بیان کرتا ہے انسانی زندگی کے مراحل کے اعتبار سے. یہ دنیا کی حقیقت کیوں سجائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت ہی ہے تو پیر کی بیڑی بن جاتی ہے اور انسان دین کے تقاضوں سے دور ہو جاتا ہے. اب بدارس کی حقیقت دیکھو کیا ہے. پانچ مراحل یہاں بیان کیے گئے، ہر مرحلے پر مختلف چیزیں انسان کے لیے فتنہ بنتی ہیں. اور مزید نوٹ کیجئے، انسان ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جاتا ہے، پچھلے مرحلے کی کوئی حیثیت اس کی نگاہوں میں رہتی نہیں. دوسرے سے تیسرے میں جائے گا، پہلے دو کی کوئی حیثیت نہیں. پانچویں پہ پہنچے گا، پہلے چار کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی. اور پانچویں کے بعد مرنے کے بعد جب قیامت میں کھڑا ہوگا، اس پوری دنیا کی اس کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں. غیر ساعة، ایک ساتھ، ایک گھڑی، جسٹ اے فریکشن آف سیکنڈ جو ہے انسان خود وہاں گئے گا. قرآن کے الفاظ یہ بسر کیا میں نے، اس پہ انسان جو ہے فریفتہ ہوتا ہے. اب بتایا جا رہا ہے اعلمو، جان لو، اللہ الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی، لعب، معصوم کھیل، چھوٹا سا بچہ رنگ برنگی چیزیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، بس وہ آپ اس سے لے لیں وہ لڑنا شروع کر دے گا، آپ سے چلائے گا. کیوں؟ وہ اسی کو کل کائنات سمجھتا ہے. بلام وہ لہو اور تماشا، یہ ذرا سا لڑکپن کا دور جب انسان کھیل کود میں منمک ہو جاتا ہے. اب اس کو آپ کہیں گے ذرا رنگ برنگی پیسے سے دل بہلا لے تو کیا کہے گا، میں 10 آپ کو دینے کو تیار ہوں، اس کی ضرورت ہی نہیں مجھے. پہلے مرحلے کی حیثیت ختم. تیسرا مرحلہ وزینتن، ٹین ایج، جوانی، کالج لائف، پھر تھوڑا یونیورسٹی کا دور. لڑکیاں ہیں تو پھر اپنے زیورات کی ان کو فکر ہے، لڑکے ہیں تو ہیئر اسٹائل اور جوتے اور گاڑی اور نہ جانے کیا کچھ. یہ زینت کا دور، یہ چیزیں آزمائش بنتی ہیں. اب ان کو کہا جائے کہ وہ گلی ڈنڈا تمہیں لا کے دیں تو کیا کہیں گے، اپنے پاس رکھیں ہماری تھوڑی چیزیں، پچھلے دو کی کوئی حیثیت نہیں. چوتھا دور وتفاخر بینکم، ایک دوسرے پہ فخر جتانے کی کوشش. اب دوڑ لگ رہی کس میں، سلون کا نیا ماڈل آ گیا اس کے پاس، میرے پاس بھی ہونا چاہیے. اس کا بچہ فلاح اسکول میں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ اس سے مہنگے اسکول میں پڑھے گا. اس کے گھر میں یہ فرنیچر آ گیا، بیوی نے تمنا کر دی تو وہ لا کے دے رہے ہیں اس کو. فلاں کی بیوی نے اتنا زیور پہن کے لدنا شروع کر دیا تو میں بھی اپنی بیوی کو اتنے زیور سے لاد دوں گا. یہ اسٹیٹس کو مینٹین رکھنے والی بات. ایک جوڑا پہن لیا انورٹیڈ کاما میں بڑے گھرانے کی بیگمات نے، تو یہ جوڑا آئندہ کسی تقریب میں پہنا نہیں جا سکتا، کلب میں پہن کے نہیں جا سکتے، کیونکہ ہماری انسلٹ ہو جائے گی، میرے پاس ایک دوسرا جوڑا نہیں تھا کہ چینج کر کے آ جاتی. یہ ہے زینت کا مسئلہ، یہاں یہ چیزیں فتنہ بن گئی ہیں. اچھا تکاثر فی الاموال والاولاد، اب پیر لٹکے قبر میں، اب کیا حل من مزید ہے، آنے دو اور مال اور اولاد، بیٹے کا اولاد کا پروفیشنل کیریئر ساؤنڈ ہو جائے اور مال کثرت سے جمع ہو جائے، چاہے جائز یا ناجائز، انویسٹمنٹ خاص سودی کیوں نہ ہو، کثرت سے جمع ہونا چاہیے. بس اس کے بعد کیا ہے، دو گز کفن اور 6 فٹ کا گڑا اور 2 گز نیچے اور مٹی اس کے اوپر. انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے لیے اتنا کمایا. اور اگر پیچھے اولاد نافرمان تو ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ اور ایک ہوتا ہے عذاب جاریہ. اور گلے پڑ جائے گی یہ چیز. اس پہ تم ریچھ رہے ہو بھائی. اس کی ایک اور مثال دی, کما طریقیتن عاجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطام. اس کی مثال ایسے ہے کہ بارش, ایک کسان کو اس کی پیداوار بڑی اچھی لگی, پھر وہ زور پکڑتی ہے تو تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو جاتی ہے, پتے پیلے پڑ گئے, پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے, کہیں ہوا اس کو اٹھائے پھر رہی ہے, کبھی جانوروں کے قدموں تلے. تمہاری زندگی کا حال بھی کیا ہے, جمانے پر بڑے اینٹ ہلو, ہم سے ہے زمانہ زمانے سے ہم نہیں, اور پہاڑوں سے ٹکرانے کا ہوش, حالانکہ ایک چھینک آ جائے اور بریدنگ سسٹم رک جائے, ساری جوانی جو ہے وہ پاش پاش ہو جائے گی. یہ حیثیت انسان کی, اس پہ وہ اتراتا ہے. تو تمہاری حیثیت تو اس طرح کی ہے, مٹی تھے مٹی ہو جاؤ, منہا خلق نہ کم وفیا نوعید کم ومینا نوکری چکم تارت نخرا, اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا, اسی میں لوٹائے جاؤ گے, اسی میں دوبارہ کھڑے کر دیے جاؤ گے. لیکن جانور دنیا میں مر جاتا ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں, فصل ختم ہو جاتی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تمہارا ہے. اور مسئلہ کیا ہے, تمہارے لیے آخرت میں اللہ نے نتائج رکھے ہوئے ہیں, آؤ بتائیں کیا ہیں. وفی الآخرت عذاب شدید ومغفرت من اللہ ورضوان, آخرت میں شدید عذاب بھی ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا مندی بھی. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. ہمیشہ شخص اس وقت بیٹھ کر اپنی ذرا گزشتہ زندگی پہ نگاہ ڈال کے دیکھے, ہے کیا سوائے پانی کے بلبلا, پھٹا اور ختم, دیٹس اٹ. اس پہ انسان اتنا فریفتہ ہو کر رب کائنات کے وعدوں کو چھوڑ دیتا ہے. آج دنیا میں چھوٹے سے وعدے ہوتے ہیں, اتنے انویسٹمنٹ کریں 13% مل جائے گا, 12% مل جائے گا, دنیا داروں کے وعدوں پر اعتماد, اور حرام خوری بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, پوری انویسٹمنٹ کرتے ہیں. رب کائنات کے وعدے, حیات جاویدہ دوں گا اگر میرے راستے میں جان دے دو, اجر ثواب ادا فرماؤں گا اگر تم میرے راستے میں انفاق کر دو, ہمیشہ کی جنت ادا فرماؤں گا اگر میرے راستے پر آ چل لو. اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں انسان کو آج. اور کہا ہے وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, جو دنیا دھوکا ہے, فریب ہے, اس کے پیچھے ریچھ رہا ہے, اس کے پیچھے فریفتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تشریف لے جا رہے تھے, مسلم شریف کی روایت ہے, ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا, آپ نے صحابہ سے پوچھا تربیت کی غرض سے, تم اس سے کون اس کو ایک درم میں لینے کو تیار؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ہمیں سے ایک بھی تیار نہیں ہے, اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا, اس کے کان کٹے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بکری کا مردار بچہ جتنا ذلیل اور حقیر ہے تمہاری نگاہوں میں, اللہ کی نگاہوں میں دنیا اور اس کا مال و اسباب اس سے زیادہ حقیر ہے, اس سے زیادہ ذلیل اور کمتر ہے, کوئی حیثیت نہیں اس کی نگاہوں. اس پہ انسان رشتہ حیات دنیا الا متاع الغرور, یہ دنیا کی زندگی دھوکا ہے, فریب, اس کے سوا کچھ نہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب آؤ بتاؤ بتائیں کہ کرنا کیا ہے. اس کو چھوڑو, یہ ضرورت ہے, ضرورت رہنے تو مقصود نہ بنا اس کو. کمپٹیشن کرنا ہے کہاں؟ دنیا میں نہیں, اللہ کی مغفرت کی طرف. فرمایا سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض, مسابقت کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف, جس کی وسعت, جس کی وسعت آسمان و زمین کی مانند ہے. سابقو کمپٹیشن, ایک کمپٹیشن ہمارا تھا مارکس کے اندر یا کالجز کے اندر یونیورسٹیز کے اندر, یہ عارضی کمپٹیشن ہے. اس کا رزلٹ کیا ہے؟ شاید چند ٹکے, وہ بھی کیا مر گئے تو ساتھ نہیں جائیں گے. اصل کمپٹیشن اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کے حصول کے لیے. صحابہ بھی کمپٹیشن کر رہے تھے, ابو کا موقع, ابو بکر صدیق پورے گھر کا سامان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق آدھے گھر کا سامان لے کر چلے, اور بعد میں فرمایا کہ میری نیت یہ تھی کہ آج ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا. وہ بھی انسان تھے ہمارے طرح, ان کے اندر بھی اللہ نے دل رکھا تھا, لیکن وہاں جذبات کیا تھے کمپٹیشن کے, نیکی کے معاملے میں ابوبکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا. حالانکہ اگر جسامت کی بات کریں تو حضرت ابوبکر صدیق بہت کمزور ظاہری اعتبار سے, اور عمر فاروق بڑا ڈیل ڈول تھا ماشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ, لیکن نہیں, نیکی کے معاملے پیچھے چھوڑنا چاہتا ہوں. جب پہنچے دیکھا وہ تو پورے گھر کا سامان لے آئے, تو کہنے پر مجبور ہو گئے میں ان کو پیچھے چھوڑ ہی نہیں سکتا, بلکہ یہ تو میرے مجھ سے میری ساری نیکیاں لے لیں اور ہجرت کی رات ایک رات مجھے دے دیں غالب طور کی, میرے لیے کافی ہے. یہ کمپٹیشن وہاں بھی تھا, وہ بھی انسان تھے ہمارے طرح, ان کے بھی بال بچے تھے, ان کے بھی کاروبار تھے, وہ تو سٹی میں لگا دیا پورا, ان کی بھی ضروریات تھی, ان کی بھی معاش کا مسئلہ تھا, ان کو بھی حقوق و لباس معلوم تھے, لیکن نہیں, ان کو اصل حقیقت معلوم تھی کہ رہنا یا نہیں ہے, جانا وہاں ہے, اس کی طرف انہوں نے کوشش کی. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض, مسابقت کرو, دوڑو, لپکو, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ کی مغفرت کے لیے, اللہ کی جنت کے حصول کے لیے, جس کی وسعت وسعت آسمان و زمین کی مانند ہے. تو اس وسعت کا عالم یہ ہے, تو اس کے لینتھ کا عالم کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مزید نوٹ کیجئے, آسمان کی بھی انتہا کیا ہے, سورہ داریات آیت نمبر 47 میں وسما بری ناب یوں آسمان کو بھی وسط دیے چلے جا رہے ہیں، سمجھ نہیں سکتے اس جنت کی حقیقت کو. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل اللہ جس کو چاہتا عطا فرماتا ہے، بندے کو کوئی کمال نہیں. جامع ترمذی کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بالفرض ایک انسان اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت کے وقت تک سجدے کی حالت میں پڑا رہے، وہ بھی قیامت میں کھڑا ہوگا، اتنے بڑے عمل کی اس کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. اللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. ابھی دنیا کی حقیقت سمجھا دی گئی، اصل کہاں جانا ہے وہ بتا دیا گیا، اب ایمان کے کچھ نتائج کا ذکر آ رہا ہے. بندے مومن میں کیا تبدیلی آ جاتی ہیں؟ فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض فلا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، کوئی مصیبت زمین میں نہیں پہنچتی، کوئی سیلاب، کوئی طوفان وغیرہ، نہ تمہاری اپنی جانوں میں بیماری یا نقصان وغیرہ، مگر ایک کتاب میں درج ہے لوہے محفوظ میں، اللہ کے علم ہمیشہ سے موجود ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں. مقرر ہے، تقدیریں لکھی جا چکی، سب طے ہے اللہ کے ہاں. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ بات اللہ پر آسان ہے. کیوں کیوں طے شدہ ہے، اور کیوں تمہیں تقدیر پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا؟ لکی لا تعصوا علی ما فاتکم، تاکہ جو تم سے جاتا رہے اس پر تم غم نہ کرو. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو تمہیں اس نے عطا فرمایا اس پر تم اترانے کی کوشش نہ کرو. مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ بخاری کی حدیث، نعمت ملے گی اللہ کا فضل سمجھے گا، شکر کرے گا، مصیبت آئے گی اللہ کا حکم سمجھے گا، راضی رہے گا. دونوں حالتوں میں صبر اس کے لیے اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ہی اجر و ثواب ہے. تو یہ تقدیر پر ایمان سے اطمینان مل جاتا ہے بندے کو، اللہ نے کچھ دیا میرا نہیں اس کا ہے، شکر ادا کرے گا بندہ. اللہ نے کچھ لے لیا اس کی مرضی، اس کا فیصلہ، اس کی جان کی لے لے، اس کا مال تا لے لیا، اس کی مرضی، بندہ راضی رہے گا، رضائے حق پہ راضی رہے. یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا. فرمایا کہ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ کسی ترانے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا. یہ کون ہے؟ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی، لوگوں کو بھی بخل کی، کنجوسی کی ترغیب دیتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ خود تو آنے دین کی طرف، اگر کوئی آ بھی جائے تو یہ ان کا پیچھے رہ جانا نمایاں ہو جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں لو میاں پیسہ نہیں خرچ کر رہے دین کے لیے، تو یہ خود تو نہیں، یہ نہیں کہ پیسہ خرچ کر کے آگے بڑھنے نہیں کریں گے، آگے بڑھنے والوں کو روکنے کی کوشش کریں گے تاکہ برابر ہو جائیں. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں. فمن یتولی، اور جو رو گردانی کر لے، منہ پھیر لے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے. آج سے آپ اس کی تمام تر تعریفیں ہو رہی ہیں، تمہارے انفاق کی، تمہارے خرچ کی اللہ کو ضرورت نہیں. کرو اپنے بھلے کے لیے کرو گے، نہیں کرو گے اپنے ہی نقصان کرو گے. تمہارے کرنے سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، تمہارے نہ کرنے سے اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی. اس کے بعد آیت نمبر 25 آ رہی ہے، اس کا حوالہ کئی مرتبہ آ چکا. اس پوری سورت کا نقطہ عروج، اور ہم پڑھ رہے ہیں امت مسلمہ سے خطاب، امت مسلمہ کی حیثیت میں امت کہاں تک جائے گی، اپنے مشن کے اندر، اپنے فنکشنز کی پرفارمنس کے اندر، اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے اندر، یہ بات اگلی آیت میں آ رہی ہے. اور یہ اگلی آیت پورے تاریخ انسانی میں انقلاب کے موضوع پر سب سے زیادہ جامع ترین، اہم ترین، واضح ترین آیت ہے. فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یقینا ہم نے بھیجا تمام رسولوں کو بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل کی. والمیزان، اور میزان شریعت نازل کی. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسان، انسانیت عدل پر، انصاف پر قائم ہو جائے. یہ مشن تھا رسولوں کا. وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہا نازل کیا یا لوہا پیدا کیا، دونوں ترجمے صحیح ہیں، ایک سائنٹیفکلی صحیح ہے اور ایک ترجمہ مفہوم کے اعتبار سے، اس کی تفسیر آئے گی انشاءاللہ. وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہا پیدا کیا. فیہ بأس شدید، اس میں لڑائی کی قوت ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے سیکنڈری نیچر کے کچھ اور فوائد بھی ہیں. وَيَعْلَمُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ وعدے فرما دے کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے. اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، مضبوط ہے، غالب ہے. یہ آیت مبارکہ جیسے میں نے عرض کیا انقلاب کے موضوع پر واضح ترین، جامع ترین عبارت ہے پوری تاریخ کے لٹریچر کی. کیوں بھیجا رسولوں کو؟ کیوں معجزات دیے، کیوں کتابیں دیں، اور کیوں میزان شریعت جس سے حقوق اور فرائض، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ڈسائڈ ہوتے، کیوں دیا؟ خالی سنانے کے لیے، بات کرنے کے لیے، میٹھی میٹھی باتیں کرنے کے لیے، گھروں میں بس پہنچا دینے کے لیے؟ نہیں، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت انصاف پر قائم ہو جائے. کیوں زمین پہ انتشار کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنی اتھارٹی کا مس یوز کرتا ہے. رب کائنات کے عطا کردہ نظام کو نافذ کیا جائے تو انصاف میں اثر آ سکتا ہے، ادروائز نہیں. اس مشن کے لیے رسولوں کو ہم نے بھیجا تاکہ انسانیت کو عدل پر قائم کر کے دکھا دیا جائے، انصاف پر قائم کر کے دکھا دیا جائے، اور یہ اسی وقت ہوگا جبکہ اللہ کے احکامات کو نافذ کر کے دکھایا جائے، جس کی بات پوری کائنات میں مانی جا رہی ہے. کائنات میں کہیں انتشار نہیں، کہیں ڈس بیلنس نہیں. یا انسان اتھارٹی کا مس یوز کرتا ہے تو ڈس آرڈر، ڈس بیلنس آ جاتا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کا نفاذ ضروری ہے. اور اس کے لیے وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا پیدا کیا ہے. اور اس کا پرائمری فائدہ کیا ہے، بینیفٹ کیا ہے؟ فی باس شدید، اس پہ لڑائی کی قوت موجود ہے. اس کے لیے پیئر یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پورے قرآن کیا، پورے تاریخی لٹریچر میں واضح ترین آیت انقلاب کے موضوع. باقی ایک ترجمہ میں نرس کیا، وانزل الحدید، ہم نے لوہا اتارا اوپر سے. سائنٹیفک اس کی ریزنگ یہ ہے کہ لوہا، اس کا جو میٹر ہے، اس کی جو خصوصیات ہیں، وہ زمین سے میچ نہیں کرتی. تحقیق یہ ہے کہ اوپر ہی کئی شہاب ثاقب وغیرہ وہ پھٹے یا کیا کچھ ہوا، اور ان گیلیکسی سے جو میٹر زمین پر آیا وہی لوہا ہے. یہ اسٹف زمین کا نہیں، اوپر سے آیا ہوا ہے. ان دیٹ سینس ترجمہ کہہ سکتے ہم نے لوہا نازل کیا. ٹھیک، سائنٹیفکلی اسپیکنگ بالکل ٹھیک، لیکن مفہوم کے اعتبار سے وہ انزل الحدید، ہم نے لوہا پیدا کیا. فار واٹ ریزن؟ فی باس شدید، اس میں لڑائی کی قوت ہے. لڑائی کیوں ہمارے دین نے؟ سورہ انفال آیت نمبر 39، سورہ البقرہ آیت نمبر 193، تاکہ اللہ کا دین نافذ ہو جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، نظام زندگی کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. قتال اس کے لیے ہے. اس دین کے متعلق ہم گفتگو کر چکے سورہ شورا کے آیت نمبر 13 کی روشنی میں. یہ دین اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے. اَنَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، سورہ الشورا آیت نمبر 13 میں تفصیل آ گئی. دین قائم کرو اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اور اس کے لیے طاقت اختیار کرنی پڑے تو کرنی ہوگی. نیچے نیچے بات سے دین غالب نہیں ہو سکتا، صرف درس و تدریس سے دین غالب نہیں ہو سکتا. اگر ہو جاتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی مبلغ نہیں ہو سکتا، کوئی مدرس نہیں ہو سکتا ہے. آپ آئے میدان کے اندر، وقت پر آئے ہیں. 13 برس آپ نے لیے تیاری کے لیے، اور کفو ایدیاکم کا حکم تھا سورہ نساء 77 میں، ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. لیکن جب طاقت ہاتھ میں آئی تو آپ نے چیلنج کیا وقت نظام کو. 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے دیے، آپ کے دندانے مبارک شہید ہوئے، آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہوا، آپ بے ہوش ہوئے ہیں، 3 برس کی قید برداشت کی ہے، اپنے ساتھیوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، اپنے چچا کا لاشیں اٹھائے جس کا مسئلہ کیا گیا تھا، بے حرمتی کی گئی تھی. تب جا کے قرآن نے گواہی دی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 میں، جا لقوت حق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. لیکن یہ آپ سے آپ غلبہ نہیں ہوتا. وہ انزلنا الحدید، ہم نے لوہا دیا اس کے لیے. فی باس شدید، اس میں لڑائی کی قوت موجود ہے. اس قوت کا استعمال کرنا امت کے لیے ضروری ہے، ادروائز دین کے تقاضے کما کہو حقہو اس پر عمل نہیں ہو سکتا. یہ ہے انقلاب کی بات جو یہاں پر کی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم احمد کی حدیث، آپ نے فرمایا مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے تاکہ ہر جگہ ہر طرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. استعمال کرنا پڑتا ہے طاقت کو، تصادم کے بغیر تبدیلی نہیں آتی. انتخابات میں تصادم نہیں، وہاں تو جو ہے اللہ کے باغیوں کے ساتھ بھی جو ہے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں. اللہ کے نافرمانوں کے ہاں کیک جا کے کاٹے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمانوں کے ہاں معافی ہو رہی بدعات کی وہاں پر بھی جا رہے ہیں، مزاروں پر بھی دھندے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہے. کیوں بھائی؟ ان کے ذریعے سے تو ووٹ ملیں گے. انتخابات میں چہرے بدلتے ہیں، نظام نہیں بدلتا. انقلاب میں نظام بدلتا ہے، اور وہ انقلاب تبدیلی تصادم کے بغیر نہیں آ سکتی. کوئی تاریخی مثال نہیں اس کی. اور اعلیٰ ترین مثال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کامل ترین، جامع ترین، دی موسٹ کمپریہنسو انقلاب محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی آیا تصادم کے ذریعے سے آیا. ہاں ایسے ہم تک اوائڈ کیا ہے آپ نے، لیکن نہیں، ناگزیر ہے، انایویٹیبل ہے طاقت کا استعمال. قرآن کہتا ہے وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا پیدا کیا ہے. فی باس شدید، اس میں لڑائی کی قوت موجود ہے. یہ دین صرف محض واعظ و نصیحت کا مطالبہ نہیں کرتا. اگر اس کے احکامات نافذ نہ ہو تو ہماری کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہوں میں. سورہ المائدہ آیت نمبر 68، اگر تم اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کرتے، لستم علی شیء، تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہوں. سورہ المائدہ آیت 44، آیت نمبر 45، آیت نمبر 47، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر عملی اعتبار سے، وہی داڑھی میں عملی اعتبار سے مشرک ہیں، اور وہی فاسق یعنی نافرمان ہیں. یہ قرآن بھائی سمجھ کے پڑھیں گے تو وہ تاثیر انشاءاللہ سامنے آئے گی. سورہ حشر کی آیت نمبر 21 کے یہ پہاڑوں کو ہلا دینے والی شے ہے. اس سے ہدایت محمد کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسے ہلے کے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے باطل کے مقابلے میں اور اللہ کی مدد ان کی شامل حال ہو گئی. یہ قرآن انقلابی کتاب ہے، اور اس انقلابی کتاب کے انقلابی اعتبار سے اہم ترین آیت ہے جس مقام پر ہم پڑھ رہے ہیں. بھی وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا پیدا کیا ہے، فی باس شدید، اس میں لڑائی کی قوت موجود ہے. وہ منافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ اور بھی فائدے ہیں، چوری کاٹے بنا لو یہ ضمنی فائدے ہیں، بینیفٹس یہ سیکنڈری لیول کے ہیں، پرائمریز کا پرپز ہے اس طاقت کو استعمال کیا جائے اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے. اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اپنے دین کی غلبے کی جد و جہد کے لیے قبول فرمائے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ ظاہر فرما دے کون اس کے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے. عالم اسباب میں اہل ایمان یہ کام کریں گے. اللہ پکارتا ہے رسول کے ذریعے سے، سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی عالم اسباب میں تم یہ کام کرو تو اللہ کہتے گویا تم میرا کام کر رہے ہو. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون کھڑا ہے، کون کھوٹا ہے، کون صرف جھوٹے دعوے کر رہا ہے، اور کون واقعی اللہ کے دین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ قبول کر کے اس پر عمل کر رہا ہے، انفاق کر رہا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ظاہر فرما دے گا. میں ینصرہ ورسلہ بالغیب، کون اس کی مدد کرتا ہے، اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے. ان اللہ قوی عزیز، اللہ قوی ہے، زبردست ہے، غالب ہے، اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ خود کر سکتا ہے. عالم اسباب میں تمہیں سعادت دینا چاہتا ہے کہ تم کرو تو اللہ تمہیں اپنا انصار قرار دے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر کو اس سورہ مبارکہ کا اس میں ایک ہی بنیادی مضمون آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر انسان دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتا ہے، ایک دوسری پٹی ہے جو شیطان لعین پڑھاتا ہے انسان کو. میاں نمازوں میں مزہ آ رہا ہے نا تمہیں، نوافل، اذکار، تسبیحات، باطنی اصلاح، قرب الہی، وہ روح کو منجواتا ہے انسان کی، اور معاشرے سے کاٹ کر اس کو کونے کھدروں میں لے جا کے بٹھا دیتا ہے، کہتے یہی پڑھے رہو، بس اپنی ذاتی اصلاح کر لو، معاشرے میں اگر کوئی برا کام ہو رہا ہونے دو، یہ جہنم ہی، ان کو جہنم میں جانے دو، لوگ تڑپ رہے، کوئی مسئلہ نہیں، تم دیکھو تم اللہ کے کتنے قریب. یہ ہے رہبانیت، شوگر کوٹڈ شیطان کا ایک حربا جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی طرف کسی درجے میں آ جانے والوں کو دین کے ان تقاضوں کی ادائیگی سے روکتا ہے. ان کا ذکر جو اگلے رکوع میں آئے گا. ضمن دو تین باتیں اور بھی ہیں. فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، اور یقینا ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، تو ان میں سے یعنی اولادوں میں سے کچھ تو ہدایت یافتہ ہیں، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر نافرمان. خاص طور پر ذکر کیوں آیا، جب طوفان آ گیا تھا تو اس کے بعد اولاد نوح علیہ السلام کی آگے بڑھی اور انہی میں نبوت آئی، اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، ان کے بعد نبوت ان کی اولاد نہیں رہی. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر. ثم قفینا علی آثار رسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم، پھر ان کے نقش قدم ہم نے اور اپنے رسول بھیجے اور ان کے بعد ہم لے کر آئے عیسیٰ ابن مریم کو علیہ الصلاۃ والسلام، السلام علیہا، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفۃ ورحمۃ، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں نرمی اور محبت ڈال دی. خود عیسیٰ علیہ السلام بڑے رقیق القلب تھے، بڑی اعلیٰ مثال ہے، انہوں نے اخلاق عمدہ اخلاق کی پیش کی ہیں، تو ان کے پیروکار جو نیک بند لوگ تھے ان میں بھی اللہ نے رافت اور رحمت پیدا کی. رافت کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی تکلیف محسوس کرنا، رحمت پھر اس کے لیے کچھ کرنا، یہ اگلا مرحلہ. رہبانیت علی بتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، اور رہبانیت ترک دنیا کی رسم انہوں نے خود ایجاد کی، ہم نے ان پر لازم نہیں کی تھی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا. یہ رہبانیت ترک دنیا، یہ کرسچینٹی کے اندر ہمیں بہت بیسک ان کی غلطی ملتی ہے عمل کے اعتبار سے، تو دین سے دور ہو گئے صرف اس بنیاد پر کہ من مانی باتیں انہوں نے اپنی تعلیمات میں اپنے مذہب میں شامل کرنا شروع کی، رہبانیت اختیار کی. یہ دنیا یہ تو تکلفات ہیں، شادی کریں گے تو کیا عبادت ہو سکے گی اللہ کی؟ چھوڑو شادی کو، یہ بچے پالو، ایک آدمی ایک پیٹ کو پالے، چار پیٹ کو پالے، پھر اللہ کی عبادت کرے، چھوڑو ان کو، دنیا کی لذات تر کر کو کونے خدرے میں جا کے بیٹھ جاؤ. اس پوائنٹ کے ساتھ شیطان نے کام شروع کرایا. پھر ہوا کیا، اسی کے بعد ظاہری بات انسان فطرت کے خلاف بغاوت کرے گا تو بند کتنے ہی باندھ دیں دریا یا سیلاب آئے گا تو راستہ تو نکلے گا, بائے ہو کو بائے کلک ہوا. جب تجرد کی, غیر شادی شدہ حالت میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کی, تو پھر وہ جذبات نے اور اکسایا اور ناجائز تعلقات کے ذریعے سے چرچز کے تہخانوں میں یہ زنا کے اعمال ہوئے, اور آج بھی ان کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ چرچز کے تہخانوں سے معصوم بچوں کی لاشیں ملتی رہی ہیں. یہ ننس اسقاف بنایا جاتا ہے جن کو ان کے ہاں. یہ پادری شادی شدہ ہے تو اس کو کہا جاتا ہے طلاق دو تب پادری بنو گے, غیر شادی شدہ ہے تو اس سے سائن کرایا جاتا ہے, کہلوایا جاتا ہے کہ تم شادی نہیں کرو گے. یہ ہے ترک دنیا جو انہوں نے اختیار کیا. اللہ فرمانے الا ابتغاء رضوان اللہ, ہم نے ان پر ما کتبناہ علیہم, ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا. الا ابتغاء رضوان اللہ, اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں, اللہ نے لازم کیا تھا اللہ کی رضا حاصل کرنا, یا انہوں نے ترک دنیا کی رسم اختیار کی کاہے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. فما رعوها حق رعایتها, تو وہ اس کو نباہ نہ سکے جیسا کہ اس کو نبھانے کا حق تھا. فطرت کے خلاف بغاوت کی, نہیں نبھا سکے, غیر فطری اعمال کی طرف چلے گئے, ہاتھ سے دنیا بھی گئی دین بھی چلا گیا. یہ ہے شیطان کا دوسرا حملہ. پہلا حملہ دنیا کی محبت نہ غلط کرے گا, بندہ دین کے تقابل سے دور ہو جائے گا. دوسرا حملہ دنیا سے ہٹائے گا, وہ دنیا میں ڈبانے والی بات, یہ دنیا سے ہٹانے والی بات. معاشرے میں جو ہوتا رہا ہو رہے ہو, تم اپنی تسبیحات میں لگے رہو. اسی کو اقبال نے کہا کہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل, یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات, وہ مذہب مردان خدا گاؤ خدا مست, یہ مذہب ملاؤ جمادات و نباتات. جمادات کی تسبیحات کرنا تم نے کیا تو کون سا بڑا کام کیا. مرد مومن کون ہے اس کی تکبیر افلاک میں سنائی دے رہی ہے, جو باطل کا میدان میں مقابلہ کر رہا ہے, آگے اس کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر باتیں کر رہا ہے, اس کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ خدا مست ہے, رب کی رضا کے نفاذ کی کوشش کے لیے میدان میں آیا ہے. شیطان یہ شوگر کوٹڈ حربا لا کر دور کرتا ہے لوگوں کو دین کے تقابل. یہ ہے ترک دنیا, یہ ہے رہبانیت, اور ہمارے دین اس کی اجازت نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں. ہماری رہبانیت قتال کی سبیل اللہ, دنیا چھوڑو قتال میں جاؤ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. قتال کی بھوک روزے سے زیادہ امپورٹنٹ, روزے کی بھوک سے جسم کو تو فائدہ ملے گا, ہے یہ بھی امپورٹنٹ, لیکن قتال کی بھوک سے جو نتائج نکلیں گے دنیا کو انصاف میسر آئے گا, دوسروں کو بھی فائدہ ملے گا. یہ رہبانی تمہارے دین کی, یہ ہے قتال کی سبیل اللہ کے اندر, جہاد فی سبیل اللہ کے اندر, ادروائز ترک دنیا کی اجازت نہیں ہے. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم, تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے انہیں ان کا اجر عطا کیا. وکثیر منہم فاسقون, اور ان میں سے اکثر نافرمانی رہے, نبھا نہیں سکے اس غلط چیز کو جو انہوں نے اختیار کی تھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اس کی نافرمانی سے بچو. وآمنوا برسولہ, اور ایمان لاؤ اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر. اس کے دو مفاہیم لیے گئے, ایک یہ اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے وہ بھی قبول کر لیں تو آگے آ رہا ہے کہ دو اجر ان کو ملے گا, پچھلے رسول کو ماننے کا بھی اور اس رسول کو ماننے کا. اور دوسری رائے کیا ہے, اللہ کے رسول پر ایمان کس معنی میں, ایمان ان کو فالو کرنے کے اعتبار سے. اس ایمان کا لازم نتیجہ کیا نکلنا چاہیے, اطاعت رسول اتباع رسول. وہ کیا کر رہے تھے, اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ کھپا رہے تھے. یہ ایمان مطلوب ہے کہ تم پیروی کرنے والے بن جاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس دین کے تقاضوں کی ادائیگی میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وآمنوا برسولہ, اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یؤتیکم کفلین من رحمتہ, اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا ثواب عطا کرے گا. اگر وہ یہود یا نصارہ قبول کر لیں تو دونوں رسولوں کو ماننے کا ثواب, اس کا ذکر سورہ قصص آیت نمبر 54 اور بخاری شریف میں بھی ہے. اور اگر اہل ایمان مان لیں تو اللہ مزید ثواب عطا فرمائے گا اپنے رسول کے نقش قدم پر چلنے کا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا, اللہ تمہیں نور عطا فرما دے گا, وہ پل صراط کی تاریکیوں کے لیے کام آئے گا. تمشون بھی, جس کے ساتھ تم چلو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور اللہ تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اللہ عالم اہل کتاب, تاکہ اہل کتاب جان لیں. اس کے بھی دو ترجمے ممکن ہیں, پہلے پہلا ترجمہ سماعت فرما لیجئے. اللہ عالم اہل کتاب, تاکہ اہل کتاب جان لیں. اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ, کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے. اللہ نے نبوت جب تک تمہیں دینی تھی دے دی, اب محمد کریم کو دے دی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جس کو چاہے دے, اس پر تمہارا کوئی اختیار نہیں. دوسرا ترجمہ, اللہ عالم اہل کتاب, یہ ان نافیہ کی وجہ سے ہے. تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ کہ وہ اللہ کے فضل سے کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے. نہیں, ابھی بھی قبول کر لیں اللہ معاف فرما دے گا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8 قبول کر لو اللہ رحم فرما دے گا, ان کی رسالت کو مان لو اللہ معاف فرما دے گا. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ اور کل فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے, یُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ اس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے, وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.